اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ حالق، مہا عزت، سادیہ اسلام الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، وحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشار کوسر، نائلہ قیانی، نازیہ خانم، فراناز، ثنا افین، فرزانہ سلوت، شاہینہ ثریا، صفا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ فریائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شہناز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسلیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، حنا فرحج، اسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، محلہ کا عابد، ام تبشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، محج بن خان، وینس سجاد، صبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی انشاء اللہ جو آج ہم سورہ سٹارٹ کریں گے وہ سورہ طٰہٰ ہے. ابھی تک مجھے تھوڑا سا بس ایک کمنٹ تھا، یہ جتنے میں اس کا اناؤنسمنٹ کرتی ہوں کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس سے جو ہے سورہ مریم سے، صرف ایک ورڈ میں لکھیں گے اس میں سب سے زیادہ حضرت مریم کے آپ نے لیا کیا ہے. تو انشاء اللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے ہم یہ کلاس لے سکیں. بس آج کل پر ٹاک میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، تو کیونکہ جس طرح سورہ مریم میں بہت زیادہ چیزیں، دعائیں سیکھی ہے، کمٹمنٹ سیکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم رہا ریکیپ میں تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا ماہ سفر کے لحاظ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کافی سارے ہمارے جو کانسیپٹ کلیئر نہیں اس پہ ہم بات کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنا لیسن جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. لیسن 160 ہے سورہ طٰہٰ. ٹرانسلیشن تفسیر چلے گی آج 1 سے 40 آیات کی، 2 آور 10 منٹس کی انشاء اللہ ایک اسٹریچ میں کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد انشاء اللہ ہم ریکیپ کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آج ہم سورہ طٰہٰ میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 160، آیت نمبر 1 سے 40، سورۃ طٰہٰ. لیسن نمبر 160، آیت نمبر 1 to 40، سورۃ طٰہٰ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، رفع مقطعات ہیں. ما انزلنا الیک القرآن، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن. اب دیکھیے اگر یہاں پہ رک جائے اور اگلا لفظ نہ پڑھے تو ہوگی نا تعویل کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل نہیں کیا. اس طرح سے سر فرقے بھر کے آج تک اور آج بھی جتنے بھی لوگ اسلام کے نام پر غلط سوچ پہ گئے وہ اس قسم کی تعویلات پہ ہیں. اسی لیے اب آپ کو دن بدن ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم کوئی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کہیں، نہ قرآن کی اور نہ اپنے آپس کے معاملات کی. لتشقی، تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یاد دہانی اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق، یہ اتارا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے بنایا. الارض والسماوات الاولى، زمین اور اونچے آسمانوں کو. الرحمن، الرحمن، الارش استوى، عرش پر قرار پکڑا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں
وما بینہما
اور
جو ان دونوں کے درمیان ہے وما تحت الثرى اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے وإن تجهر بالقول اور اگر تم پکار کر کہو بات فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو بے شک وہ جانتا ہے چھپی بات اور نہایت پوشیدہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے لہ الاسماء الحسنى اسی کے لیے سب نام اچھے وہل اتاک حدیث موسیٰ اور کیا آئی آپ کے پاس بات موسیٰ کی اذ رأى نارا جب دیکھی اس نے آگ فقال لأهلهم كسوا تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو انی آنست نارا بے شک میں نے دیکھی ہے آگ لعلی آتیکم منہا شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے بقبس کوئی انگارا او اجد علی النار ہدا یا پاؤں میں آگ سے رہنمائی فلما آتاہما بس جب وہ وہاں پہنچا نودیا یا موسیٰ آواز آئی اے موسیٰ انی انا ربک بے شک میں تمہارا رب ہوں فخلع نعلیک بس اتار دو اپنی جوتیاں انک بالوادی المقدس بے شک تم طوبا کے پاک میدان میں ہو وانا اخترتک اور میں نے تم کو پسند کر لیا فاستمعی لما یوحا سو تم غور سے سنو اس کو جو وحی کی جائے اننی انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں لا الہ الا انا نہیں کوئی معبود سوائے میرے فاعبدنی بس میری عبادت کرو واقم الصلاۃ اور قائم کرو نماز لذکری میری یاد کے لیے ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے اکاد اخفیہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں لتجزا کل نفس بما تسعى تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کا جو وہ کوشش کرے فلا یصدنک عنہا بس تجھے روک نہ دے اس سے من لا یومن بها، وہ جو نہیں ایمان لاتا اس پر، واتبع ہواہ فتردا، اور پیچھے چلتا ہو اپنی خواہش کے پس تو ہلاک ہو جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر. وَأَخُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں اور بھی. قَالَ عَلْقِهَا يَا مُوسَى، فرمایا اس کو پھینک دو اے موسیٰ. فألقیہا، پس اس نے ڈال دیا اس کو. فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، پس ناگہاں وہ سانپ بن گئی دوڑتی ہوئی. قال خذھا، فرمایا پکڑ لو اس کو. ولا تخف، اور نہ ڈرو. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے جلد لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور لگاؤ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے. تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی عیب کے. آیتن اخرى، دوسری نشانی کے طور پر. لنوریک من آیاتنا الکبرى، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى، تو جاؤ طرف فرعون کے بے شک وہ سرکش ہو گیا. قال رب اشرح لي صدری، اس نے کہا اے پروردگار کھول دے میرے لیے سینہ میرا. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرہ میری زبان کی. يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ وہ سمجھ جائے میری بات. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو، یعنی میرے بھائی ہارون کو. اشدد بھی عزری، مضبوط فرما اس سے میری قوت. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اسے میرے کام میں. کئی نسبیحا کا کثیرا، تاکہ ہم تصدیق کریں تیری بہت سی، ونس پورا کا کثیرا، اور یاد کریں تجھے کثرت سے، انک کنت بنا بصیرا. بے شک تو ہے تو ہمیں خوب دیکھ رہا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا تحقیق دے دیا گیا تجھے تیرا سوال اے موسیٰ. یعنی جو تم نے مانگا یا جس چیز کا سوال کیا وہ دے دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ احسان کر چکے ہیں ہم تجھ پر ایک بار اور بھی. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف جو الہام کیا جاتا ہے. ان اقذفی فی التابوت، یہ کہ اسے ڈال دے صندوق میں. فاقذفی فی الیم، پھر اس کو ڈال دے دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل، پھر ڈال دے اسے دریا ساحل پر. یأخذہ، اسے لے لے. عدو لی وعدو لہ، دشمن میرا اور دشمن اس کا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے. اس تمشی اختک، جب چلتی تھی بہن تیری. فتقول هل ادلکم، تو وہ کہہ رہی تھی کیا میں تم کو بتاؤں. الا من یکفلہ، اس کے بارے میں جو اس کو پالے. فرجاناک الی امک، بس ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری ماں کے پاس. کئی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس کی. ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے. وقتلت نفسا، اور تو نے قتل کیا ایک شخص کو. فنجیناک، بس ہم نے نجات دی تم کو. من الغم، غم سے. وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے آزمایا کئی بار آزمانا. فلبست سنین، پھر تو ٹھہرا کئی سال. فی اہل مدین، اہل مدین میں. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو آیا اپنے مقرر وقت پر. اور اسی طرح ہم دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں، پھر تو آیا اندازے پر. یا موسیٰ
یا موسیٰ
اے موسیٰ
اے موسیٰ.
چلیے جی تلاوت سنیں گے آیتوں کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ طٰہٰ کو شروع کرتے ہیں. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم کچھ باتیں سورۃ کے ناطے سے دیکھیں گے. سورۃ طٰہٰ مکی سورۃ ہے, 8 رکوع 135 آیات ہیں, کل کلمات 1351 اور کل حروف ہیں 5466 5466. 8 رکوع ہیں. مکی صورتوں میں پہلے نمبر کی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 20ویں نمبر کی صورت ہے. اس صورت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم سامنے رکھیں گے. صورت کا زمانۂ نزول صورت مریم کے قریب کا زمانہ ہے, اور اسی چیز کا گمان ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی. لیکن یہ بات اس صورت ہی کی کچھ آیات کی روشنی میں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی, اور اسی صورت کی آیات تھیں کہ جن کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار کیا تھا. دل میں تو آ ہی چکی تھی بات, لیکن اپنی بہن کی زبان سے سن کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اور وہ معروف روایت آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے, لیکن راستے میں کسی نے بتا دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہارے تو اپنے بھائی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں, نئے دین میں یعنی داخل ہو چکے ہیں. اور یہ بات سن کے پھر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر گئے. بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بھی تھے. حبا بن ارد ان کو ایک صحیفے سے تعلیم دے رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر ان کی بہن نے فوراً اس صفحے کو چھپا لیا, لیکن حضرت عمر پہلے سے وہ آواز سن چکے تھے کہ گھر میں کچھ پڑھا جا رہا ہے. بہرحال کہنے لگے کہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. بہنوئی کے اوپر غصے سے چڑھائی کی اور تھوڑا سا مارا پیٹا بھی. بہن بچانے لگی تو بہن کو بھی لگا دیا, ان کا سر پھٹ گیا. پھر دل تھوڑا سا ان کا ہلا, کیونکہ بہنوں کے سر کا یا جسم سے خون نکلتا دیکھ کے بھائی مطمئن نہیں رہتے. جب دل پگھلا تو وہ سارا غبار اور وہ گرچ جو اسلام کے بارے میں تھا وہ نکل گیا. بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے غسل کرو پھر دوں گی, اور شرط یہ ہے کہ تم اس کو پھاڑو گے نہیں. کیونکہ یہ بھی تو ڈر تھا نا کہ کہیں غصے میں آ کے قرآن پاک کے لفظوں ہی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا, پھر وہ صفحہ پڑھا تو اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. پڑھتے پڑھتے ایک دم ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے. جو ہی یہ لفظ زبان پہ آنے کی دیر تھی, خباب بن ارد جو ان کو دیکھ کے چھپ چکے تھے وہ باہر آ گئے. کہا بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا. کل ہی میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ خدایا ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا حامی بنا دے. بس اے عمر اللہ کی طرف چلو, اللہ کی طرف چلو. بس اس جملے نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی, اور اسی وقت حباب بن ارد کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا. اور ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد کا یہ قصہ ہے. کیسے دل پگھلتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بھی اگر اچھے انداز سے قرآن پڑھتی ہے تو مردوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان ڈال دیتا ہے, اور بہنوں کے لیے تو بھائیوں کے دلوں میں پھر محبت ہوتی ہی ہے. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے فارسی کا, جس کا مفہوم ہی کیا ہے کہ عورت قرآن کو پڑھو کہ تیرے قرآن کے پڑھنے کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی. آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ مائیں اور ایسی بیٹیاں پیدا ہوں کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں, اور وہ باتیں جو ہماری زبانوں سے کوئی نہیں سن پاتا اللہ کے کلام سے سن کے دلوں میں نرمی تو انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں اسلام لائے تھے. پوری سورت کے اندر اگر ہم ایک خلاصے کے طور پہ نظر ڈالیں تو صورت میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں قرآن پاک کی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک نصیحت ہے اور مشکل میں ڈلنے والی چیز نہیں. لوگ اس کے ذریعے سے جو آپ کے ساتھ مطالبے کرتے ہیں ان کے مطالبے انہی تک رہنے دیجئے, جس کے دل میں اللہ نے ڈالنا ہے وہ خود ہی آئے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سنیں گے, حالانکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں کوئی ربط نہیں رکھتی, لیکن آپ انشاءاللہ جب آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں آنا ہم سب کو کیا بتاتا ہے اور اہل مکہ جو ہیں ان کو کیا بتایا جا رہا ہے. اصل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی سیکیور کیا جا رہا تھا کہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو اللہ کے نبی کے خلاف تو یہ کرتے رہو, اللہ کے نبی کو پہلے نبی نہیں ہے, اس سے پہلے موسیٰ بھی آ چکے, اگر وہ نبی بن کے آ سکے تھے تو آپ اس نبی کا آنا کیوں مشکل ہے. اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی اب ہم آیات کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی اس پیغام میں ہم سب کو کیا چیز یاد دلانا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالی کے پیارے کلام کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بارے میں ایک کمزور سند کی روایت ملتی ہے, جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں یعنی اس چیز سے ضرور فیلنگ آتی ہے کہ اگر یہ روایت سند میں ٹھیک ہے یا اگر اس میں کوئی حرج نہیں تو واقعی پھر اس وقت ہم سب کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی, جسے سن کر فرشتے کہنے لگے وہ امت بہت ہی خوش نصیب ہے جس پر یہ کلام نازل ہوگا, وہ زبانیں یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں جن سے کلام اللہ کے یہ لفظ ادا ہوں گے. اللہ اکبر. ایک اور شعر علامہ اقبال نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ناطے سے کہا, کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے گر مدرسہ زن, ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. یعنی اگر ایک عورت مدرسے سے دور ہے, اگر عورتوں کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں, تو پھر باقی علوم اور فنون اور ہنر جو ہیں ان کا کیا فائدہ, یا کوئی ایسا علم جس کے لیے عورت کو مرد بننا پڑے, اپنی ذمہ داریاں چھوڑنی پڑے, تو وہ قوموں کے لیے موت ہے. ہے تیری تعلیم میں مزمر تیرا حسن جمال, ہے تیری تعلیم سے وابستہ معراج کمال. عورتوں کی گود میں نسلیں پلتی ہیں. اس سورت کے شروع کرتے وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی ماں کو بھی اس چیز کا شعور دے دے کہ اگر میں اپنے بچے کی نیک تربیت چاہتی ہوں تو پھر مجھے بھی اپنے ہاتھوں میں کلام لانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا. بہت ہی اچھوتے انداز سے سورت کا آغاز ہے. طٰہٰ کو دیکھیے تو حروف مقطعات ہے, گو کے لوگوں نے اس کی بہت ساری تاویلات کرنے کی اور اس کے معنی کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن ہمیں اس سب میں یہی بات درست لگتی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ, اللہ ہی ہے جو اس کی مراد جانتا ہے. جس کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتائے, پھر ہم اپنے آپ کو اس زحمت میں کیوں ڈالیں. ما انزلنا الیک القرآن لتشقی, نہیں ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑیں. نہیں کے ساتھ بات کا آغاز ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ مشکل میں پڑھیں، لفظ ماں پہلے لگا کے وہی انداز ہے جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص، لیکن امت کو عام طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کسی کو غم میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا، کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا. کون تھا جو اس سے مشکل میں ڈلتا؟ اس کے بارے میں کچھ روایات تو یہ آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے اور دوسرا اٹھا لیتے، یعنی تھکن کی وجہ سے جب دونوں پاؤں ساتھ نہ رکھ پاتے ایک اٹھاتے اور ایک رکھتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، یعنی زمین پر دونوں پاؤں ٹکا دیا کرو، ہم نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اس قرآن کو نازل نہیں کیا. اسی طرح اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس قرآن کی تبلیغ کی تو مشرکین کہنے لگے یہ لوگ تو اچھی خاصی مصیبت میں پڑ گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، ہم نے مشقت میں ڈالنے کو نہیں اتارا، بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر یہ تو ایک تذکرہ ہے اس کے لیے جو ڈر جائے گا. یعنی قرآن تو ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، یہ الہامی علم ہے. جس کو یہ دولت مل گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اور اب تو عین قرآن پاک کے مڈل میں پہنچ کے آپ کے دل بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں، جس کی تمنا کی جاتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اسی طرح حافظ ابو القاسم طبرانی ہیں، ایک مرفوع روایت لاتے ہیں، قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر اجلاس فرمائے گا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت تمہیں اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں اور کچھ پرواہ نہ کروں کہ تم نے کیا 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 ہے. اللہ اکبر، اتنا سستا چھٹ جائے انسان اگر سارے گناہوں کی معافی بن جائے اس قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کا سیکھنا اور سکھانا. پہلے دور کے لوگ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اپنی چٹیا کو اوپر رسی سے باندھا ہوا تھا. کیوں یہ کیوں؟ کہا جب سونے لگتی اونگ آتی ہے تو رس بال کھینچتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے. آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا تڑپ تھی، کیا جذبے تھے، ہم ہی جیسے تو لوگ تھے. اور جتنے آج ہم انوالو ہیں دنیا میں اتنے تو وہ نہیں تھے. جتنے نادانستہ گناہ ہم کرتے ہیں اتنے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جس کو آخرت کی حاضری یاد رہتی ہے، جس کو سامنے یاد آتی ہے اپنی موت، قبر، حشر، پھر وہ تو واقعی اپنے آپ کو ہلکان کر دے گا. وہ تو اپنے آپ کو گھلا دے گا کہ میں پورا گھل بھی جاؤں تو بھی تھوڑا ہے، لیکن کہیں کسی طرح اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑ جائے، لوگوں کو جوڑ سکوں یا اپنے آپ کو جوڑ سکوں. اسی طرح یہ جو مشکل میں پڑھنا ہے، یہ ایک اور مشکل میں پڑھنا بھی تھا جو انفرادی عبادت سے زیادہ اجتماعی بھلائی کے لیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھلنا جس کا اشارہ سورۃ الکہف کی آیت 6 میں ہم دیکھ چکے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے. اللہ نے ہر انسان کے تحت الشعور میں توحید کی معرفت کا جو جذبہ رکھا ہے اسی کو یہ کتاب کھولتی ہے. تذکرہ, بھلی ہوئی چیز کو یاد دلانا, تذکرہ کہتے ہیں نا اردو میں بھی, یعنی جو اندر توحید کا بیج لگا ہوا نا اس کو یہ کتاب کھول دیتی ہے کہ تم تو وہاں کیا وعدے کر کے آئے ہو, بلا کیوں نہیں اللہ تجھے مانیں گے, آج دنیا میں کیا ہوا. اور یہ جو لفظ جو ہے لتشقا اس کو بھی دیکھتے ہیں, شین قاف یا سے ہے شقا, شقی القلب اردو میں ہم بولتے ہیں شقاوت, بدبختی, سعادت کا مزاد ہوتا ہے, اسی سے لفظ سعدیہ سعد بھی ہے. اور شقاوت کئی قسم کی ہوتی ہے, دنیا کی شقاوت, دین کی شقاوت, جسمانی شقاوت, نفسانی, روحانی, ہر طرح کی شقاوت ہوتی ہے. یہاں شکاون انا ان اور تعبن کے معنی میں, تاب کہتے ہیں تھک جانے کو, انا توبان میں تھکا ہوا ہوں, آئی ایم ٹائرڈ. تو یہاں اصل میں لتشقا کا معنی تکلیف اور تھکن کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو کھلانے کی ضرورت نہیں. اسی آیت سے پھر دلیل لیتے ہوئے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک اتنی ہی دیر پڑھنا چاہیے جب تک دل کی خوشی قائم رہے. دیکھیں کہ تعلیم اور تدریس کا معاملہ فرق ہے, اس میں تو مارنے باندھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. سورت کہف میں آپ پڑھ چکے کہ صبر علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے, اس میں تو تین چار گھنٹے بھی کوئی پڑھ لے گا تو شاید وہاں وہ بات ثابت ہو جائے گی کہ دو بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا, ایک دولت کے بھوکے اور ایک علم کے بھوکے. لیکن عام طور پہ وہ لوگ جہاں جن کو عادت نہیں ہوتی ان کو قرآن پاک زیادہ دیر نہیں سنانا چاہیے. جو ہی پتہ چلے کہ چہروں سے تھکن کا احساس ہو رہا ہے, کھڑی دیکھنے لگے یا کروٹیں بدلنے لگے تو پھر وہی بات روک دینی چاہیے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ قرآن پاک کی ہدایت کو قبول کرے گا اور یہ اس کے لیے یاد دہانی کا کام بن جائے گا. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں پھر ان کو یہ کتاب فائدہ نہیں دیتی. اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو نصیحت کی گئی کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں. قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں. کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے ہائے یہ بیچارے محمد تو مصیبت میں پڑ گئے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ اگر قرآن کا پڑھنا پڑھانا آپ کو تھکا بھی دے لیکن دوسروں پہ ظاہر نہ کریں, ہنستے مسکراتے چہرے سے بات کریں, تھکن کے اثرات ہیں تو ان کو کسی بھی ممکن طریقے سے دور کر لیں تاکہ لوگ آپ کو بیچارے لوگ نہ سمجھیں. ہمارے ہاں آج ایک تصور جڑ گیا کہ دین والے بیچارے, جہاں دین والے کا تصور آئے گا تو لوگ بیچارگی کا تصور لے آتے ہیں. نہیں, قرآن پڑھنا کھلے حوصلے والوں کا کام ہے. یہ خود بھی خوش لگتے ہیں, خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں کیونکہ یہ تو دلوں کی دوا, یہ رحمت ہے, یہ نور ہے. جو جس قدر شوق سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اتنی ہی اسے آسائش ملتی ہے. اور اس کو تو کئی بار آپ نے بھی آزمایا ہوگا, تھکے ہارے بیٹھیں گے, آپ کی آواز نہیں نکل رہی, لیکن جو ہی اللہ کا کلام آپ کے سامنے آتا ہے آپ کی سب بیماریاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ما انزلنا الیک القرآن لتشقی, ایسے لگتا ہے جیسے ماں بڑے پیار سے اپنے بچے کو کہہ رہی ہے غم کیوں کرتے ہو. سورہ شورا میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نبوت کی ذمہ داریوں سے غمگین رہتے تھے کیونکہ غم ہی غم رہتے ہیں نا, کوئی دین پہ نہیں آ رہا اس کا غم, جو آتا ہے تو ان کو سنبھالنے کا غم. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, آپ تو لگتا ہے اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے اس بات پہ کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے, ایمان کیوں نہیں لاتے. یہاں تسلیاں آ رہی ہیں. اسی لیے سورت مزمل کی آیت 20 میں بھی آپ کو کہا گیا فقرأوا ما تیسر من القرآن, قرآن سے وہ پڑھو اتنا پڑھو جتنا سہولت سے پڑھ سکو. تو اس میں انفرادی قیام کی طرف بھی اشارہ ہے اور دعوت اور تبلیغ کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ کے نبی اتنی دیر راتوں کو قرآن پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوجنے لگتے. جب صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ کے تو گناہ معاف ہیں, تو کہا افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس سے دین کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے دین میں نفس کشی نہیں, ہمارے دین میں اپنے آپ کو تکلیف دے کے رحمانیت کے نام پہ تکلیفیں دینا نہیں, چونٹیاں اور گندگیوں میں رہنا, چونٹیاں اپنے جسم پہ کٹوانا, ایسا ہمارے دین میں نہیں ہے. سورۃ حج آیت 78 میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ایک اور صحیح روایت میں بھی آتا ہے بوئس تو بدین الحنیفیہ, کہ میں آسان دین کے ساتھ پیدا کیا گیا, یعنی حنیف اور یسر والا دین ہے. اور یہاں امت کو بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی طرف نہیں آنا چاہتے اس سوچ کے تحت کہ پھر زندگی مشکل ہو جائے گی, تو لوگ سوچتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں گے تو سود چھوڑنا پڑے گا, جھوٹ چھوڑنا پڑے گا, کھائیں گے کہاں سے, زندگی دھوبر ہو جائے گی, جو ہو رہا ہے ہونے دو, اب کون کیا کرے. ایسے لوگوں کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آنے سے تو دل زندہ ہوتا ہے, مشکلات آسان ہوتی ہیں. جو خوش دلی سے کتاب کی طرف آئے گا اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا. تذکرۃ لمن یخشا, غالباً سورۃ نحل میں یا آگے کہیں اور آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف بالوعید, شاید سورۃ قمر یا کچھ اسی بیچ کی سورتوں میں سے کوئی ایک ہے. جس کو فکر ہوگا نا کہ میرا امتحان ہونے والا ہے تو وہ تو ڈھونڈ کر نکالے گا کتاب کو, کھولے گا, پڑھے گا, اچھی لگے نہ لگے پڑھے گا, رٹے گا, کیونکہ ٹیسٹ تو دینا ہے. اسی طرح جس کو آخرت کی فکر ہے وہ ضرور ہی اس کتاب کو پڑھے گا. اور دیکھو نازل کیسے ہوئی, تنزیل ممن خلق الارض والسماوات الاولى, نازل کی گئی. تنزیل کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ نازل کرنا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. اللہ نے اس کو 23 سال میں نازل کیا تاکہ کسی کو بوجھ نہ لگے. ممن اس سے, اس کی ذات سے, دیکھیں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اللہ نے نازل کیا, لیکن فرمایا اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا. یہ قرآن پاک کی شان کو بلند کرنے کے لیے. الاولا آسمان کی صفت ہے یہاں, الوف سے, الوف کہتے ہیں بلندی کو, عین لام واو, اسی سے پھر عالی ہے, اسی کا فائل ہے نا عالی, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, اسی سے اعلی ہے, اسم تفصیل کا صیغہ. اس کا مؤنث ہوتا ہے علیا, مؤنث فیمیل. اور یہاں کیا ہے, الاولا آسمان بلندیوں والا, اسی کی جمع ہوتی ہے الاولا, سماوات کی وجہ سے جمع ہے, یعنی یہ جمع در جمع ہے, اولا اولیا سے اور اولیا اعلی سے اور اعلی علی سے, اور عین لام واو اس میں چھپا ہوا ہے. یعنی بلند آسمانوں پہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا. اور کہاں ہے وہ, الرحمن علی العرش استوا, وہ رحمان ہے جو عرش پہ قرار پکڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے, قرآن پاک میں تقریباً 8 جگہ یہ بات آتی ہے آلموسٹ. سورۃ الاعراف کی آیت 54 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہیں جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے, اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے, اور وہ جیسے ایک کبا سا ہوتا ہے نا, اس کی طرح اس کو گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش نے, پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. ایک عجیب سی رونت آتی ہے, ایک عجیب سا تصور آتا ہے کہ اللہ کی ذات پھر کتنی بڑی ذات ہوگی. اس بڑی ذات کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے, تم اس کو ہلکا نہ جانو, اس کو چھوٹا نہ جانو, اس کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ نہ فیل کرو کہ اب کیا ہم اس عمر میں اور اس زندگی اور اس دور میں کتاب پڑھنے لگ گئے. کہا نہیں, وہ بہت بلند کی طرف سے ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. سبحان اللہ. ثرا خاک نمناک, گیلی مٹی, سیلی مٹی ہوتی ہے جس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے, کبھی زمین کھودی ہو تو جتنا ڈیپ جاتے ہیں نا تو مٹی گلی گلی دکھتی ہے، اور تخت یعنی معدنیات، پانی، خزانے، کہ زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، پانی کتنا ہے، معدنیات کتنی ہے، خزانے کتنے چھپے ہوئے ہیں، کوئی انسان اگر دفن ہے تو وہ کہاں دفن ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور ذات کتنی بڑی ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کہو گے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنا، اسی کے تو سارے نام ہیں اچھے، وہ 99 نیمز ہیں یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، لیکن سب اسی کے. ان ساری آیتوں کو اگر آپ جمع کر لینا تو اصل میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، کیونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک دم بات شروع کر دی جاتی، یہاں بتا دیا کہ دیکھو وہ کتنی بڑی ذات ہے، آسمان و زمین کے اوپر، نیچے، بیچ میں جو کچھ ہے سب اس کو پتا ہے، ہوا، بادل، اڑنے والے پرندے، ہوائی جہاز، فرشتے، اعمال، روحیں، سیارے، ستارے، جو کچھ ٹوٹتا ہے سب کچھ تو اس کو پتا ہے، اور جو اخفا ہے اور جو سرہ ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے کہ اخفا کا لفظ سر سے زیادہ بلیغ ہے. سر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ یا راز کی بات، جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاکید کر دیں کہ اسے دوسرے کو نہ بتانا. خواتین تو ہر بات دوسرے کو بتا کے یہ ضرور کہتی ہیں کہ اچھا تم آگے نہ بتانا، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ جس کو میں نے بتایا وہ بھی تو عورت ہی ہے نا، اگر میں نہیں برداشت کر سکی، چلو میں نے ایک کو بتایا تو کم از کم یہ ایک کو تو ضرور بتائے گی، اور پھر اس طرح وہ بات زبان زدے عام ہو جاتی ہے. تو کہا کہ سر کیا ہے؟ جو کسی کو منع کیا جائے کہ دوسرے کو نہ بتانا. اور اخفا کہتے ہیں وہ بات یا وہ خیال جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرے. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسعت، قدرت، اس کے تصرف اور اختیار کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں اس کی لامحدود وسعت علم کا بیان ہے. قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تمہاری ساری شرارتوں، ساری سازشوں اور کارستانیوں سے واقف ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے دل کے اندر جو باتیں آتی ہیں نا اس کو بھی چیک کر لو، کیونکہ اس کی نگاہ تو دل کے اندر اٹھنے والی چیزوں کے ساتھ بھی ہے. وہ تو اسفل السافلین یعنی زمین کے سب سے نچلے حصے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو تمہارے دل میں اٹھنے والی باتوں کو کیوں نہیں جانتا ہوگا. اب دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے عرش پہ، تو کہنے لگے الاستواء معلوم وکیفہ مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. ان کا یہ کوٹیشن بہت مشہور ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ واقعی ایک صحیح نقطہ نظر ہے. کیا الاستواء معلوم، کہتے ہیں استواء تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ قرآن پاک میں آ رہا ہے نا، ابھی بھی دکھ ہم نے العرش استواء، کہ ہاں اللہ استواء ہے لیکن کیسے ہے کیفہ مجہول، بعض کہتے ہیں کیفیتہ، یعنی اس کی کیفیت مجہول ہے، کیسے بیٹھا ہے، دائیں طرف بیٹھا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہے، یا دنیاوی بادشاہ جیسے بیٹھنے ہیں، اس سے کوئی نسبت دیں یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا. اور سوال عنہ بدع، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. یعنی مفسرین اور اسلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. آج تو بہت بے باکی کا دور ہے نا، جو دل میں آتا ہے بس کہہ دیا جاتا ہے، اور سوچا جاتا ہے کہ اب ہم نے تو کہہ دیا، اب جو بھی ہوگا ہوگا، لیکن کہا نہیں اللہ کے بارے میں سوچ کے بات کرو. آپ دیکھیے کہ ابھی تلاوت چل رہی تھی تو میں تھوڑا سا دور بیٹھ کے سن رہی تھی، تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کلام، آپ کی کتاب ہم پڑھنے اور پڑھانے لگے، اتنا پیارا کلام تو نے اس کو ہماری زبانوں پہ جاری کروانا ہے، یہ تیری شان ہے اور کسی کی یہ قدرت نہیں ہو سکتی۔ تو وہی ذات جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہی ہے اصل میں اس قابل کہ انسان اس کی ہستی کو منو ان مان لے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ سورہ ملک میں بھی تو آپ پڑھتے ہیں نا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم بات کو چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ اور یہ جو اخفا ہے، یہ خفی ان سے ہے، خفا ان سے اخفا، سپرلیٹیو ڈگری ہے، بہت زیادہ چھپا ہوا۔ خفیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اخفا دل کے خیالات ہیں، کیونکہ سورہ قاف میں بھی آتا ہے نا کہ ہم تو دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ سر وہ ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، اور اخفا وہ ہے جو خود بندے کو خود بھی نہیں پتا۔ اللہ کو پتا کل کیا ہوگا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کل ہمارے دلوں کی کیا حالت ہوگی، کل ہماری سوچیں بدل جائیں گی، کیا ہوگی، کوئی نہیں جانتا نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی ذات ہے، اور یہ ساری خوبیاں نزول قرآن کے ٹیکس میں آ رہی ہیں کہ وہ ذات جس نے اس کلام کو نازل کیا، وہ انسان کی نفسیات، اس کے خیالات، اس کی تمناؤں سے آگاہ ہے۔ اس نے یہ قرآن ایسے نہیں اٹھا کے دے دیا کہ پکڑا اور بوجھ ڈال دیا، وہ تمہارے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ تو کیا وہ تم پر کوئی مشکل حکم اتارے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کلام سے تو بس دور وہی رہ سکتا ہے جسے خود نہیں پتا کہ مجھے چاہیے کیا۔ اتنے پیارے کلام کو پڑھ کے کوئی بدبخت رہ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس رب نے دیا، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات کے بعد اب اس کے ناموں کا ذکر ہے۔ اور سورۃ الاعراف آیت 180 میں بھی اب دیکھتے ہیں، وللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ ہی کے خوبصورت نام ہے، پس ان کو اس کے ساتھ پکارو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام کے ساتھ بھی اس کو پکارو گے اس کے نام خوبصورت ہے۔ آپ اپنے لیے اگر عمل لینا چاہیں نا، جس مشکل کا شکار ہے نا یا جو طلب ہے، اس نام سے رب کو پکارے۔ رحمت چاہیے تو یا رحمان، یا رحیم، اے رحمنی۔ بخشش چاہیے، کو گناہ یاد آ جائے، یا غفار، یا غفور، اغفر لی۔ کچھ بھی کریں، اردو میں کریں، لیکن اللہ کے ناموں کے ساتھ نسبت جوڑیں۔ محبت چاہیے کسی کی، یا ودود، میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے، یا اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ آپ بالکل اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ جیسے کنیکٹ کر دیا نا کسی نے آپ کو، بیچ میں سارے وسیلوں کو چھوڑ کے آپ اللہ سے جڑیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب مختلف ناموں سے پکارتے ہیں نا، تو اس سے تازگی آتی ہے۔ ایک ہی نام سے سب پکارتے رہے نا ایک دوسرے میں، محبتوں میں بھی دیکھیے، ایک نام سے پکارتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد دل میں آتا ہے تو کوئی اور نام آپ چوز کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی محبت ہونی چاہیے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ موسیٰ کا قصہ پہلی بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ اصل میں یہاں قریش مکہ کے اعتراضات کے جوابات آئیں گے، جو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ کیا ہے قصہ؟ آئیے قصے کے رنگ میں اس کو دیکھتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ سوالیہ انداز ہے، توجہ دلانے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے۔ اور حدیث، بات، واقعہ، قصہ، کہانی، کب کہا گیا اللہ کے نبی کو؟ جب مکی دور کی مشکلات تھیں۔ کہا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو تو اب 40 سال کے بعد آزمائشیں شروع ہوئیں، آپ کو تو 40 سال کی عمر میں آزمانا شروع کیا، موسیٰ تو بچپن سے آزمائے گئے، آپ کے تو آج چاروں طرف دشمنوں کی نگاہیں ہیں، اللہ آپ کو اسی طرح حفاظت میں رکھے گا جیسے اس نے موسیٰ کو دشمن کے گھر میں پالا۔ کیا تھا؟ اذ رآ نارا، جب انہوں نے دیکھی آگ۔ فقال لأخلهم كسوا إني آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو مجھے آنکھ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں، او اجد علی النار ہدا، یا مجھے وہاں سے راستہ ہی پتہ چل جائے. اب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے ہیں. ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو بچپن میں مصر میں تھے، سورہ قصص میں وہ اور تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. مصر میں تھے، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں جوانی گزاری، تھوڑے جوان ہوئے تو ایک شخص کی مدد کرتے ہوئے قبطی شخص مارا گیا، فرعون کے خوف سے بھاگے تو مدین کی طرف اللہ نے ڈال دیا، وہاں گئے تو شادی ہو گئی، 10 سال وہاں رہے، اب بیوی بچوں کو ساتھ لے کے واپس مدین آ رہے ہیں، اپنی ماں اور اپنے بھائی کو اور اپنے کمبیر قبیلے کے لوگوں کو ملتے ہوئے. انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اکیلے نہیں تھے، کیونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس راہ نارن، جب آگ دیکھی دور سے ان کو ایک چنگھاری دیکھی، لگا کہ یہ آگ ہے. فقال لأهله، اپنے گھر والوں سے کہا، اہل کا لفظ ہے، یہ صرف بیوی پر استعمال نہیں ہوتا، بیوی کو اہلیہ کہتے ہیں، ہاں اہل گھر والے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ اس سے ساتھ ان کے گھر والے تھے. کیوں؟ کہ آگے ام کسو کا لفظ ہے، ام کسو جمع کسی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اکیلی بیوی ساتھ نہیں تھی، اگر اکیلی ہوتی تو ام کسی کہاتا، تم رہو. بعض کہتے ہیں کہ یہ عزت کا جمع ہے، جمع کا سیگا عزت کے لیے، کہ بیوی کو آپ کر کے بلا رہے ہیں. آج کیسے بلاتے ہیں اکثر لوگ، الا ماشاء اللہ. تو بعض کہتے ہیں کہ یا تو اور لوگ بھی ساتھ تھے، یا پھر بیوی کو تکریم کے لیے جمع سے بلا رہے ہیں. کیا کہا؟ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، دور شولہ دکھا، کہا یہ تو آگ دکھ رہی ہے. اور آنسا وہی ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا مانوس ہونا، رائیتو کی جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں مانوس ہوا ہوں، میں نے ایک آگ پائی ہے، صرف دیکھا نہیں اس کو فیل کیا تھا. لہذا لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں لے آؤں، یعنی تم رکو ادھر، آپ ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں اور وہاں سے کچھ آگ لے کے آتا ہوں. قبض کہتے ہیں زیادہ آگ میں سے تھوڑی آگ لینا، انگارہ، شولہ، چنگاری. اور کس آگ کو کہتے ہیں؟ جو کسی لکڑی کے سرے پہ چل رہی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں تنور میں لکڑیاں جلتی ہیں نا، تو سرے پہ آگ ہوتی ہے، یا اگربتی، تھوڑا سا سرے پہ مادہ لگا ہوتا ہے جو جلتا ہے. اسی لفظ سے اقتباس ہے، پوری عبارت میں سے کچھ حصہ ہوتا ہے نا ہائی لائٹڈ، یہ اقتباس ہے، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. تو کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں، آگ نہ بھی ملی تو او اجدو علن ناری ہدا، کوئی راستہ ہی معلوم ہوگا. صحراؤں میں جاتے تھے، وہاں کوئی اور تو راستے میں چیزیں ملتی نہیں تھی، کسی انسان کی موجودگی کا پتہ آگ سے چلتا تھا کہ آگ جلی ہے، ضرور کوئی انسان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ راستہ بھٹکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سردی بہت ہو. لیکن ایک ذمہ دار شوہر ہوتے ہوئے بیوی کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھیے، میں جاتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ہیں. بیوی کو نہیں کہا کہ تم دیکھ کے آؤ اور میں بیٹھتا ہوں ادھر، نہیں. آج جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں نا، وہ تلپٹ ہو گئے. بیوی کو بعض دفعہ شوہر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور مجبوراً پھر شوہر کو بیوی والے کام کرنے پڑتے ہیں. اسلام نے جو بات کی، الرجال قوامون علی النساء، وہی درست تھی، کہ مرد مضبوط ہیں، قوام ہیں، ٹیک کیئرر ہیں، اور خرچ بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک سائڈ کے پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھا دیے. اب کیا ہوا کہ بیوی کو وہاں چھوڑا، بعض کہتے ہیں کہ امید سے بھی تھی. اب یہ گئے، فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، بس جب وہ آئے اس کے پاس، ہا کیا ہے آگ، جب اس آگ کے پاس آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں. کیا گزری ہوگی موسیٰ کے دل پہ، کون پکار رہا ہے عرش کائنات کا مالک؟ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فخلنا علیک، بس اپنے جوتے اتار لو. انک بالواد المقدس طوا، تم تو طوا کے مقدس میدان میں ہو. ابھی خوشخبری مل گئی. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اور میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچئے، راہ چلتے ہوئے، اندھیری رات، پردیس، بیوی ساتھ، آگے کی خبر نہیں کہ کیا حالات ہوں گے. قتل ہو چکا تھا، اسی سے بھاگے تھے، یہ بھی اندیشہ تھا کہ دوبارہ کہیں وہ بات نہ ہو جائے، پکڑ نہ لے. پیچھے سے معاملہ ختم ہو گیا اور بیچ راستے میں اللہ کی پکار آ گئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، اللہ نے کلام کیا. اللہ نے اپنے بہت سارے نبیوں کو وحی بھیجی، لیکن کلام موسیٰ سے کیا. آخر کیا خوبی ہوگی، سوچنے کی بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس وقت یہ کلام ہو رہا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے قتل تک ہو چکا تھا، لیکن اللہ چن لیتا ہے. اللہ پچھلی زندگی کے تانے نہیں دیتا، اللہ موسیٰ کو آر نہیں دلاتے، آ گئے واپس، قتل کر کے بھاگے تھے، چلو اب دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی دشمن سے سامنا ہوا ہی نہیں، اللہ نے پہلے ہاتھ تھام لیا. اللہ دل تھام لیتا ہے، کیونکہ حالات آگے جا کے پیش آنے والے تھے مشکل، لیکن پہلے ہی رب نے کہہ دیا انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. بعض لوگوں نے یہاں بیکار باتیں کی، کسی درخت میں سے آواز آئی تھی، وہ درخت تھا، آگ پھڑک رہی ہے، درخت سب سو جاتا، کچھ ایسی باتیں. کوئی کہتے درخت نے پکارا تھا، لیکن درخت اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہے گا. کیا مشکل ہے اللہ کا کسی کو پکارنا؟ کیا اس کی پکار دن رات نہیں سنی جاتی؟ ہر لمحے وہ پکار رہے بندے کو. اگر سامنے آ کے نہیں، پردوں میں سے ہی اگر اللہ نے اپنی طرف اشارہ کر کے بلا بھی لیا تو کیا مشکل ہے. اور یہ جو بات ہے نا، فخلنا علیک، یہ نا علین کا تھا، نون گرا دی گئی، پڑھنے میں بھی بوجھل لگتی ہے نا. دونوں جوتیاں اتار دیں، کیوں؟ عزت اور توازو کے لیے، شرف اور تکریم کے لیے. بعض کہتے ہیں وہ جوتے ایسی کھال سے بنے ہوئے تھے، گدھے کی تھی، کہ جو حلال نہیں تھی، دباخت نہیں ہوئی ہوئی تھی، یعنی اس کو کیمیکل جیسے لگا کے اس کی سمیل ختم کی جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جوتے پہننے اور جوتے اتارنے کے اندر فیلنگز بدل جاتی ہیں، کھٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ جذب کم ہوتا ہے. حالانکہ آج بھی اگر حالات ہوں، ایسے مجبوری ہو، تو جوتا پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض حالات میں آپ نہیں بھی اتار سکتے، لیکن ایک جوتے کا اترنا، مٹی کے ساتھ ایک اٹیچ ہونا، ایک فیلنگ بھی بدل جاتی. آج بھی اگر آپ ننگے پاؤں زمین پہ چلیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیفیت بدلتی ہے نا. بالکل وہی چیز یہاں محسوس کیجئے کہ جوتے اتار دیں. انک بالواد المقدس، یہاں واد المقدس کیوں کہا؟ کیا ساری زمین پاک نہیں ہے؟ پاک تو ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی چیز مقدس کب ہوتی ہے؟ جب وہاں کوئی مقدس کام کیا جائے. مثلاً بیت المقدس، خانہ کعبہ، مسجد، قرآن پاک جہاں رکھا جائے، نماز کی جگہ، یہ سب مقدس ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز، ہمارے اپنے گھر بھی مقدس ہو سکتے ہیں. اور توا وادی کا نام ہے، بعض کہتے منصرف ہے، بعض کہتے غیر منصرف ہے، لیکن اشارہ دلا دیا کہ آپ کہاں موجود ہیں. اور سورت قصص آئے 30 میں تفصیل سے پھر وہاں جو ہوا وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اور جن کی بیوی تھی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، واپس جا رہی تھی شوہر کے ساتھ، اندھیری رات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا انتظام کروا دیا. بعض کہتے ہیں کہ ساتھ بچہ اور خادم بھی تھا، اسی لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا. یہ تو ساری سائٹ کی باتیں ہیں نا، ان سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اس وقت اگر ہم نظر رکھیں اس پیغام پہ، اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لہذا میری عبادت کرو. عبادت کے ساتھ ہی کیا کہا، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور یہ جو لفظ ہے نا فاستمی، یہ بھی تھوڑا سا قابل توجہ ہے. سمیا ہوتا ہے سننا، اور استمیا باب استفعال میں جب جاتا ہے تو پھر کمیونیکیشن کے لیے سننا، یعنی جب دونوں بولتے رہتے ہیں تو سنتا کوئی نہیں. مراد کیا ہے کہ غور سے سننا، پہلے فاستمن، پھر فاعبدنی، فاقم الصلاۃ. یہی ترتیب ہم سے بھی مطلوب ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا تو وہ نماز وقت پر پڑھے گا، اللہ کی بات سنے گا تو عبادت کرنے کو دل چاہے گا، تو بہترین چیز اس میں نماز ہے. اور اسے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، کیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد رب کی یاد، اصل مقصد رب کی یاد ہے. دل، دماغ، نگاہ، آنکھیں، جسم، سب کچھ بس فوکس ہو جائے. ہمارا حال کیا ہے کہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک بار بھی اللہ یاد نہیں آتا، کیونکہ وہ باقی چیزوں سے ذہن ہی ادھر ادھر نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے ایمان کی حالت نماز سے پہچان سکتا ہے. جو نماز کی کیفیت ہے نا، وہی ہمارے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. اور لذکری سے علماء نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر کبھی بھول جائے تو یاد آتے ہی نماز پڑھ لو، یہی حکم ہے. سو جاؤ، اٹھتے ہی نماز پڑھو. اور اسی طرح میری یاد آئے تو تسلی کے لیے نماز پڑھ لو. کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو دل چاہتا ہے اس کو ملنے کو، پھر آپ کا دل چاہتا ہے چلو فون کر لو، بات کر لو. کہا جب تمہیں میری یاد آئے تو نماز پڑھنا شروع کر دو، میرے سے باتیں ہو جائیں گی. اسی طرح غفلت چھا رہی ہو دل پر، پردے پڑ رہے ہوں، سستی، نحوست، نکاحت، تو بس دل پر جبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز کے ساتھ ان سات آتیت ان کی بات کیوں کر دی؟ قیامت آنے والی ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. پھر دوسری بات ہے کہ نماز کا قیام قیامت کے دن کے قیام کو یاد دلاتا ہے. اور اکادو کا لفظ مراد اسے اریدو، میں اسے چھپانا چاہتا ہوں، یا قریب تھا کہ اس کو چھپا دیتا اور کسی کو نہ بتاتا اور اچانک آ جاتی. یعنی قیامت کے بارے میں کچھ نہ کہتا اور اچانک آ جاتی، لیکن اللہ نے پہلے سے بتا دی. جیسے کہتے ہیں نا سرپرائز ٹیسٹ، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، دیکھو قیامت آئے گی، یہ سوال ہوں گے، ان کے جواب تیار کر لو تاکہ ہر وقت اس امتحان کے لیے تیار ہو. لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ جزا دیا جائے ہر نفس جس کی اس نے کوشش کی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اپنی کوششوں کا رخ دیکھ لیں. جدھر کوششیں ہیں نا وہیں پہنچیں گے. کچھ بھی نئی بات نہیں ہوگی اس دن. بعض لوگ تو اتنے شعور والے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن کا پرچہ ان کی اسسمنٹ کے مطابق ایگزیکٹلی وہی ہوگا. جیسے امتحان دینے کے بعد گھر آ کے نمبر لگا لیتے ہیں نا، لگتا ہے کہ 100 میں سے 80 آ جائیں گے، پھر چھپا کے رکھ دیتے ہیں. پھر جب ریزلٹ آتا ہے تو واقعی 80 نہیں ہے تو 79 ہوتے ہیں، 79 نہیں تو 82 ہوں گے. کچھ کا حساب تو ایسا ہی ہوگا. لیکن وہ لوگ جو بے شعوری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، لاشعور لاشعوری طور پہ ان کا حال خراب ہوگا, ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم نے کیا سوچا تھا, ہو کیا گیا. اسی لیے فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردا, پس وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کر دی. اب دیکھیے کہ موسیٰ کو پہلی دفعہ مخاطب کیا جا رہا ہے, وہی کی قسم ہے نا, آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی, کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی, موسیٰ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ نبوت ملنے والی ہے. اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ بعض خوشیاں اچانک ملتی ہیں, یوں تتلی کی طرح آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پہلی وحی میں دی گئیں, اللہ ایک ہے, کائنات اس نے بنائی, کوئی شریک نہیں, عبادت اسی کی ہوگی, نماز اللہ سے تعلق رکھنے کا ذریعہ, غفلت نہیں کرنی, بھول جائے تو دوبارہ ادا کر لو, اور ساتھ ہی قیامت کی بات آنے والی ہے, جلدی ہے, ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا, یہ خلاف مصلحت ہے. اور قیامت قائم کرنے کا مقصد ہی کیا ہے, لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ ہر بندے کو پتا چل جائے کہ اس نے کیا کیا تھا. یہ ہے وہ اصول جو آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک ہر نبی اور رسول کو وحی کے ذریعے دیے جاتے رہے, کوئی تبدیلی نہ ہوئی, کوئی چینج نہ ہوئی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے کلام کو بھی یاد کریں, سورہ مریم میں جو آپ سن چکے, یہی تو باتیں تھیں, انی عبداللہ آتانی الکتاب, اس میں بھی نماز کا ذکر, کتاب کا ذکر ہے. تو پھر آج کا انسان کیسے ان چیزوں کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں, ناممکن ہے یہ. سورۃ طور آیت 16 میں آتا ہے, انما تجزون ما کنتم تعملون, بے شک تم وہی جزا دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. جس نماز کا موسیٰ کو اتنا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے, آج ان کی قوم کا کیا حال ہے؟ کیا وہ نماز باقی؟ اور اگر آج ہم امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے دیکھیں تو آج ہمارا نمازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیسے عزت مل سکتی ہے؟ وہ فرعون کے سامنے جانے والے تھے, اللہ نے سہارا نماز کے ذریعے دے دیا کہ مشکل پڑے گی تو نماز پڑھنا. آج ہم حالات کی سنگینیوں کی بات کریں لیکن اللہ سے کیسے تعلق جوڑتے ہیں؟ نسلوں کی نسلیں ہیں جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, کوئی فکر نہیں, بھاگ رہے ہیں, پیچھے بھاگ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ترک صلات کے سوا ہم کسی چیز کو کفر نہ سمجھے تھے, اور ہمارے ہاں نماز چھوڑ دینا یا کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک وقت کھانا کھا لے اور دوسرے وقت نہ کھائے. اس کا بھی شاید ماں کو زیادہ فکر ہوتا ہے کہ اس نے آج کچھ کھایا نہیں, لیکن اس بات کا احساس کم ہی ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کے ساتھ کیسا تعلق جوڑتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں لاتا نا, اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے خالی ہو جاتا ہے, وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں میں غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات, اللہ کی یاد بھولے سے نہیں آتی. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, فلا یصدنک, کیونکہ یہ تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. یہ تھی وہ بنیادی تعلیمات جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں دی گئیں, کیونکہ آپ ایک جابر سرکش اور دنیا پرست حکمران کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر جانے والے تھے, اور اس کام کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو دین کو قائم رکھنے میں مدد دے, اقامت دین کے لیے ضروری ہے. اب آگے بات دیکھیے ذرا کیا بڑھتی ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا دائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے, عادت ہوتی ہے تو پھر انسان اسی ہاتھ سے کام کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تو تھا, پھر کیوں کہا؟ الرٹ کرنے کے لیے, توجہ دلانے کے لیے. پہلے احترتو کا کہا, میں نے آپ کو چن لیا, نبوت کی بھاری ذمہ داری لگائی,
ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام ذرا گھبرا گئے یا خوف محسوس کر رہے تھے، تھوڑا سا مانوس کیا جا رہا ہے، سکلز دکھائی جا رہی ہیں. کلام ہی ایسا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام واقعی اس پہ متوجہ ہو جائیں گے، اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ کی بڑی دلچسپی تھی نا سامنے، تو بندے کو کسی سے کلام کرتے وقت اس کی انہی باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں اس کی توجہ. موسیٰ جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاش، کہا یہ عصا ہے. بات تو کافی تھی، جواب تو ہو گیا، لیکن موسیٰ بات بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ رب سے باتیں کرتے وقت کس کا دل چاہتا ہے کہ بات ختم ہو جائے، اس لیے بات بڑھا کے کہتے ہیں اتوکعو علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. اتوکعو کلس وکاؤن سے ہے، وکا کسی چیز کا سربند یا ڈھکن، یہاں مراد ہے کسی چیز کا سہارا لینا، ڈیپینڈ کرنا، ٹیک لگانا. اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے وَأَخُشْ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. اخش کسی چیز کو حرکت دینا یا دلانا، حزن سے حاضا حمزہ، خزی لیک بھی جس دن پیچھے پڑا تھا نا آپ نے، یہ وہی لفظ ہے. اور مآرب، مآربتن کی جمع، حمزہ رابا، ارب کہتے ہیں شدید حاجت جسے پورا کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے. اور اخرا دوسرے بھی کچھ فائدے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور درندوں وغیرہ کو بھی بھگاتا ہوں. ایسے ہے نا جو کوئی آپ سے بات کرے تو آپ پہ بات بڑھاتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں تاکہ وہ بات کرتا ہی رہے. بالکل موسیٰ علیہ السلام کا یہی انداز ہے. وحی الٰہی کی لذت کہ ہاں ایسا بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. اور ادب کا بھی تقاضا ہے، گستاخی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے آگے بہت بڑبڑ کر کے بولیں، یہ بھی پراؤڈنیس ہوتی کہ آپ کسی کو بات کرنے کے قابل ہی نہ سمجھیں. بات لوگ ہوتے ہیں کوئی بات پوچھیں، ٹھیک، اوکے، ممی ہے، نہیں، آگے بات نہیں کرتے. محبت اور مروت کا انداز کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بات کرتے وقت خود ہی بات آگے بڑھائی جائے، اچھا اور کیا حال ہے، خیریت ہے، کچھ میں کروں، کچھ میرے لائق، بجائے اس کے کہ ایک نپی تلی بات کی جائے، وہ چیز درست نہیں لگتی. قال الکہا یا موسیٰ، کہا ہے موسیٰ اس کو گرا دو. موسیٰ کہہ رہے ہیں بڑے فائدے کی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گرا دو. موسیٰ نے کیا کہا ہوگا، ہائے کیوں، اتنے فائدے ہیں، اتنی کام کی چیزیں، گرا دوں؟ کہا نہیں. فالقاہا، بس گرا دیا اس کو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، پھر یہ ایک سانپ تھا دوڑتا ہوا پھنکارنے لگا. سانپ بنا، بندہ تو بھاگے گا اس کو دیکھ کے، لیکن قال حُزْهَا وَلَا تَخَفْ، کب اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ان قریب ہم اسے پہلی حالت پر لے آئیں گے. یہ ہے اللہ کی شان، بندے کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اللہ کہتے ہیں پھینک دو، اور جس چیز سے بندہ بھاگتا ہے، خوف کھاتا ہے، کہ اس کو سینے سے لگا لو. یہی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور یہی امتحان ہے. دین کی طرف آنا اسی لیے مشکل لگتا ہے نا، کہ پسند کی چیزیں چھٹنے لگتی ہیں، خوف آتا ہے کہ ہاتھ سے چھٹ جائیں گی یہ ساری چیزیں، اور بڑے بوجھل احکامات سر پہ ڈالنے پڑیں گے. کہا نہیں، پسند ہوگا، آپ کو کام آئے گا، لیکن ہلکے ہفے کو اس کو، تعویلات میں پڑے ہوتے نا تو نبوت نہ ملتی. موسیٰ کی اطاعت دیکھیے، پھینک دیا، ٹھیک ہے اللہ جی، آپ نے کہا تو ٹھیک ہے. جب سانپ بن گیا، خوف آنے لگا، تو کہا خوشا، پکڑ لو اس کو. ولا تخف، انسان تھے نا، ڈرنے لگے، کون پکڑے گا سانپ کو. اور ذرا ماحول بھی ذہن میں رکھیے، پرسرار قسم کا، رات کا وقت، اندھیرا، صحرا، اپما، سوچیے تو کوئی پکڑ سکتا ہے. آج ہمیں بھی تو یہ چھوٹے چھوٹے احکامات سانپوں جیسے ہی تو لگتے ہیں، ہم بھی تو من پسند چیزوں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں نا عصا کی طرح، کہ یہ تو سہارے ہیں، یہ چھوڑا تو کام کیسے چلے گا، جاب کیسے چلے گی، کھائیں گے کہاں سے، یہ گھر چھوڑا تو جائیں گے کہاں سے. کہا ہاں، تم جس کو سانپ سمجھتے ہو یہ سانپ نہیں ہے. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اللہ کے حکم سے کسی چیز کو پکڑ کے تو دیکھو. تمہیں جو چیز سانپ لگتی ہے وہ تمہارا عصا بن جائے گا، اور جن چیزوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو اللہ ان کی حالت بدل دے گا۔ اگر یہ مسئلہ بندے کو سمجھ آ جائے نا تو رب کے لیے کچھ چھوڑنا اور رب کے لیے کچھ اپنانا کبھی مشکل نہ لگے، اور یہی سچا دین ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے نا کہ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی اصل شکل میں لے آئیں گے۔ بعد میں تو آ گیا، ہم بھی آج پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر جس وقت وہ ہوا تھا نہ آتا، ہم تو تاویلات میں پڑ جائیں گے نا، کیا پتہ نہ ہو، ہر ایک کاٹ لے گا۔ نہیں، جن کے دل رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا پھر وہ ان باتوں پہ بحث نہیں کرتے۔ اور یہ جو سانپ کے لیے لفظ ہے نا حیہ، عربی میں سانپ کے لیے کئی لفظ آتے ہیں، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ بننے کا ذکر تین جگہ ہے، یہاں حیہ کا لفظ ہے، ہر قسم کے سانپ کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ جان ہے، جان سفید پتلا اور لمبا سانپ، جیسے سانپ کی سٹک ہوتی ہے نا اس طرح کے سانپ کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے استہا، لاٹھی پھینکی تو وہ پہلے پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر لہجہ لہجہ موٹی ہو کے پھولنے لگتی اور سانپ بنتی۔ یعنی کہتے ہیں کہ موسیٰ کی لاٹھی تین حالتیں بدلتی تھی، شروع میں پتلا سا سانپ بنتی، پھر دیکھتے دیکھتے پھولنے لگتی اور بہت بڑا سا سانپ بن جاتی۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کو ازمایا بھی بڑھ زیادہ جاتا ہے۔ اور حیا کا جو لفظ ہے یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیات اس کی جمع ہے۔ اور تس آ، سانپ ہی نہ بنا بلکہ دوڑنے بھی نہ لگا۔ اور یہ جو لفظ ہے سیرت حلولا، تو سیرت سین جا رو سے سیر، سارا یسیرو سیرن، سیرت چال ڈھال رنگ ڈھنگ، اسی سے یہ لفظ سیرت ہے جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کا طریقے ہیں نا سارے۔ اور اولا اول سے، اب دوسرے معجزے کی طرف اشارہ ہے، وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْدَاءَ تَخْرُجُ بَيْدَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، لینوری یکمنا یتین القبرا، کیا کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا۔ یہ تھا موسیٰ کا مشن، پہلا مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروائے تھے فرعون سے، بعد میں پھر تورات ملے گی، ابھی کہا بس جاؤ اور ان کو ملو۔ اس میں بھی کچھ مشکل لفظ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا جو ہے یدا کا الا جناح کا، الا یہاں نیچے کے معنی میں، من کے معنوں میں، اور جناح پرندوں کے پر اور فرشتوں کے پروں کو بھی کہتے ہیں۔ اولی اجنحا کا لفظ آپ پڑھیں گے، پھر سورت بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ماں باپ کی اطاعت میں، واخفض لہما جناح الذل، تو انسان کے لیے بغل بازو کے نیچے کے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغل اور بازو کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو جناح کہتے ہیں۔ اور بیدا کا لفظ ابیس کی مؤنث ہے، ابیس کی مؤنث، ید کی وجہ سے مؤنث آئے نا، کیونکہ عربی میں ید جو ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں جو پیئرز کی صورت میں۔ اور من آیاتنا الکبرا، یہ ہماری بڑی بڑی نشانیاں، کون کون سی بڑی نشانیاں تھیں؟ اب دیکھیے کہ زمین و آسمان میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، پھر اسی طرح پہلے نبیوں کو جو نشانیاں دی گئیں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، مثلا قوم سمود کو جو اونٹنی دی گئی تو وہ بھی ایک نشانی تھی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور کبرا اکبر کی مؤنث ہے، ایک ہے نا آیتن، تو اسی لیے پھر مؤنث آ گیا، یعنی آیتن کی وجہ سے مؤنث ہے یہ۔ اور جب فرعون کی خوبی بتائی، طغا اس کی سرکشی کیا تھی، الوہیت کا دعوے دار تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خود کو بڑا کہہ لے، اپنے آپ کو خدا کہے، یہ بھی چیز سرکشی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سرکشی لوگوں کو قتل کرنا اور مارنا یا مروانا ہی ہو، بلکہ سرکشی یہ بھی ہے کہ کوئی دنیا میں خدائی کا دعوے دار بن جائے جو کہ اللہ کی شان ہے، جو اللہ ہی کو زیب دیتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو ایسا رکھے۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ کو تو لگا کہ فرعون کے دربار میں جائیں گے، اس کی قوم کے ایک شخص کا قتل کیا ہوا ہے، اب پیغام بھی یہ لے کے جا رہے ہیں کہ جس میں اس کی خدائی پہ زد پڑے گی، تو کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری، کہے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہیں کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، اور واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے۔ کون ہوگا وہ؟ ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ کیسے؟ اشدد بھی ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے، و اشرک فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ کیوں؟ کئی نصب بحقا کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، و نذکرک کثیرا، اور تیرا خوب چرچا کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو تو ہمیں دیکھنے ہی والا ہے، تو تو ہر لمحے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں تو دیکھیے ذرا، کوئی ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو شاید ایک دنیا دار کی زبان سے نکلتی ہوں۔ چار مطالبات کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، حوصلہ دے دے کہ اس کام کو کر سکوں، اس کی توفیق دے دے، دوسری بات ہے میری زبان کی لکنت دور کر دے، بچپن سے ان کی لکنت ہوگی یا خوف کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بڑے کے پاس جائیں تو آپ کو خود ہی دیکھیے صحیح بات ہے وہ بھی بھولنے لگتی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس ذمہ داری میں مجھے مددگار دے دے، اور چوتھی بات کہ مناسب ترین تو میرا اپنا ہی بھائی ہے، اس کو نبوت دے دے۔ ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دل میلا نہیں تھا، کھوٹے نہیں تھے، کھلے دل کے تھے، جو اپنے لیے مانگا وہ بھائی کے لیے بھی مانگ لیا۔ عموماً ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے سٹنجی ہونے لگتے ہیں، بہن بھائی سے مراد کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے نا، ساتھ رہنے والے، جو میری چیز ہے وہ کسی اور کو نہ پتا چلے، میرے نمبر کسی اور کو نہ مل جائیں۔ کہا نہیں، اللہ نے دی دی، کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں انکار تو نہیں کرتا، لیکن میرا سینہ کھول دے، کیونکہ اب ایک دم نبوت مل رہی، دو معجزات مل گئے، کہا فرعون سے جا کے مقابلہ کرو، وہ خدائی کا دعوے دار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں پہ جو ذمہ داریاں ڈلتی ہیں نا، وہ بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ بچے بھول گئے جن کے لیے آگ لینے آئے تھے، نبوت مل گئی تو ان کو پیچھے رکھا، اب لے گئے ہوں گے ساتھ ہی ان کو، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریاں گھریلو ذمہ داریوں سے بھاری ہو جاتی ہیں۔ انسان اللہ کے کاموں کو کرنے کے دوران اپنے ذاتی کاموں اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پھر اس طرح نبھا نہیں پاتا، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، ایک طرف جھکے گا انسان تو دوسری طرف کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی، لیکن بڑے کام کرنے کے لیے بڑا دل اور بڑی سمجھ چاہیے ہوتی ہے۔ پھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کام اللہ سے مدد مانگے بغیر ہو نہیں سکتے، دل میں اطمینان اور یکسوئی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہی ہدایت پہ، ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم بھی اگر بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں نا، تو اس کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان ایسے ہی انجان پنے میں، بھول پنے میں دعائیں مانگ لیتا ہے، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے دوسروں کو خود بھی مانگ لی دعائیں، لیکن جب ان دعاؤں کی قبولیت کے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں نا، تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جہاں سے نعمت شروع ہونی ہوتی ہے نا، وہاں سے ہمارے حوصلے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ہم گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں، نو دیٹس اینف، اٹس ٹو مچ، آئی کینٹ، اٹس امپاسبل، اٹس اینڈ. وہ اینڈ نہیں ہوتا، وہ تصویر کا دوسرا رخ شروع ہونے والا ہوتا ہے. لیکن آپ ہمت چھوڑ چکے ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی بھاگتا ہے بھاگتا ہے، صرف چند قدم دور ہے تو ہمت چھٹ گئی تو گر پڑتا ہے. حالانکہ وہاں سے تو آگے اب اس کا فیصلہ ہونا تھا. جو لوگ آگے جیتتے ہیں نا، دوسرے سے آگے پڑھتے ہیں، وہ چند قدموں سے جیتتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے بھاگ کے پہنچ جائے، چند قدم ہی رہ جاتے ہیں. لہذا اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھ دے. پھر اس سے ایک اور چیز شاید ذہن میں آ رہی ہوگی کہ اچھا اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا ہے، دیٹ مین کہ پھر تو یہ خاندانی محبت آ گئی. تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. اپنے گھر والوں سے کمیونیکیشن زیادہ آسان ہوتی ہے. گھر والوں کی حمایت بندے کو مضبوط کرتی ہے، اور اگر گھر والوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھا ہونا تو دین کے راستے میں بھی وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ہاں گڑبڑ کہاں ہوتی ہے، جہاں گھر والے یا قریبی یا خاندان کے لوگ ڈیزرو نہ کرتے ہوں اور ان کی حمایت کی جائے. تو یہاں اس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ نے کوئی خاندانی تعصب برتا، بلکہ اسے تو کھلے دل ہونے کی دلیل ملتی ہے. اور ہارون عمر میں بڑے تھے لیکن اللہ نے موسیٰ کو چنا. اللہ کس کو چنتا ہے یہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو چننا ہے؟ اللہ تعالی کی شان ہوتی ہے نا. چھوٹے سے بڑا کام کرا لے یا بڑے سے چھوٹا کام کرا لے، ایسے جیسے آج ہمیں کوئی کہہ دے کسی بڑے بادشاہ کے محل کے باہر جا کے اسلام کی تبلیغ کرو، پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. پھر اپنی بات کا ڈر نہیں ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، بلکہ کیا کہا کہ میری بات نہیں سمجھیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا ازری، ازر سے حمزہ زال را کمر کو کہتے ہیں، آزار بند کمر پہ بنتا ہے نا، یہ جسم کا مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے اور مرنے پر بھی نہیں کھلتا. اسی سے پھر قبروں میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں جتنے لوگوں کو شریک کر لیا جائے کام اتنا بڑھتا ہے. ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ، ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے تو کام میں برکت آئے گی. اور یہ جو لفظ ہے نا کئی نصب دیہا کا، کئی یہ نواسب میں سے ہے، جو کے معنی دیتا ہے، یعنی زبر دیتے ہیں نا جو لفظ زبر، یا آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن نصب بیہو کی بجائے نصب بیہو کا آیا ہے، نصب بیہا کا آیا ہے. تو بس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا رب نے اس کا جواب دے دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني بما تسعى فلا يصدنك يسألونك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم
آیت نمبر 36 سے دیکھتے ہیں قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرتن اخرى اس اوحینا الی امک ما یوحا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف تیز اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ تم اس بچے کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو دریا اس کو ساحل پر پھینکے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا پھر موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کے واقعات سناتے ہیں اور ایک ایک چیز جو ان کے شعور سے پہلے ہو چکی تھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کا سوال کیا اور اس چیز کی اہمیت کو اچھی طرح واضح کر دیا کہ دین کے کام میں جب انسان اپنوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو اس کام کے اندر برکت بھی زیادہ ہوتی ہے اور آسانی بھی اور اپنے گھر والے یا اپنے ساتھ رہنے والے لوگ چونکہ ہم مزاج ہوتے ہیں حالات بھی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سہولت زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کیں چار مطالبات تھے جو پیچھے ہم دیکھ چکے ان کے جواب میں قالا فرمایا کس نے رب نے قد اوتیتا بے شک تو دیا گیا اوتی وہی ہے جو ہمیشہ ہم آت الزکات کے اندر پڑھتے ہیں آتی یاتی آنا دیا جانا یعنی تجھے دیا گیا سؤل کا تیرا سوال سؤل کا لفظ یہاں مسؤول کے معنی میں ہے مانگی ہوئی چیز یعنی جو تو نے مانگا ہم نے تجھ کو دے دیا کیسا پیارا لمحہ ہوگا ہماری زندگیوں میں بھی ایسے لمحے آتے ہیں بعض دفعہ انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور فوراً وہ کام ہو بھی جاتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم بجائے اس کے کہ شکر گزاری کے کلمات بولیں فوراً ناشکری کے کلمات بولنے لگتے ہیں کہ ہائے میں نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا. درست بات نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جب کوئی دعا قبول کرتا ہے تو اور شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت باقی ہو اور انسان کچھ اور بھی مانگ لے. اور اس طرح کے ناشکری کے جملے بولنا غیر شعوری پن کی دلیل بھی ہے، انسان کے لاشعور بے شعور ہونے کی دلیل بھی ہے. اور بعض دفعہ ناشکری کا یہ کلمہ ملی ہوئی چیز کو واپس لینے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ایمان والے سے دنیا میں رہتے ہوئے جو رویہ مطلوب ہے وہ باشعور ہونے کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ موسیٰ آپ کا سوال پورا ہوا. اللہ کس بات کو فوراً سنتا ہے، اس کو آپ سوال کہہ لیں یا آپ اس کو دعا کہہ لیں. دعا وہ پوری ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور سوال وہ پورا ہوتا ہے کہ جس کا پورا ہونا حکمتوں کے مطابق بھی ہو اور جس کے پورے ہونے سے انسان کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو. اور پھر انسان جو سوال کرتا ہے اس کے پیٹ میں لقمے بھی وہی ہوں کہ جو اللہ کی پسند کے ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا سوال اتنی جلدی کیوں پورا ہوا؟ اس لیے کہ بے گناہ تھے، اپنی کمٹمنٹ کو نبھا کے آ رہے تھے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے اپنے سسر سے انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ 8 سال نہیں تو 10 سال شادی کے بعد وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی خدمت کریں گے. عموماً ایسی کمٹمنٹس شادیوں کے موقع پہ تو کر لی جاتی ہیں، لیکن بعد میں فوراً پھر کچھ رشتے ایسے خوفناک بن جاتے ہیں کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمیں کون روک سکتا ہے، اور آخر انہوں نے بیٹی دی ہے. موسیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور اپنے بھائی اپنے گھر والوں کی ملاقات کو جا رہے تھے، اور اگر ان سے قتل خطا ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے مصر میں واپس اس کا ازالہ بھی کرنا چاہتے تھے یا اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مقدس وادی میں تھے تو دعا قبول کیوں نہ ہو. اللہ نے تو یہی بات ہر ایک کو کہی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ تم بھی ایمان لاؤ اور قبول کرو تاکہ تم پہ بھلائی کی جائے، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے. تو یہ بات تو ہر ایک کے لیے ہے. کتنے ہی لوگ ایسے گزرے کہ جن کی اللہ نے فوراً سن لی. وہ ایک خولا نام کی عورت کیوں نہ ہو جو بوڑھی اپنے شوہر کی جلد بازی کا شکار ہوئی ہو، یا کوئی اور عورت، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، محبت کا انداز ہے. پر ساتھ ہی اب کہا کہ یہ کوئی پہلی بار تو آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کی یہ دعا کو ہم نے پہلی بار تو نہیں سنی، آپ کی زبان کی لکنت ہم نے درست کر دی، جو مانگا تھا وہی ملا. یہاں مفسرین نے کچھ باتیں بھی نقل کی ہیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری زبان بالکل ٹھیک ہو جائے، صرف زبان کی گرا کے کھلنے کی بات کی تھی. اگر وہ یہ بات کہتے کہ میری زبان مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہوتا. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گرہ کے کھلنے کی دعا تھی جو پوری ہوئی، اگر پوری کی دعا ہوتی تو بھی پوری ہو جاتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان زیادہ مانگ سکتا ہے لیکن نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو زیادہ مانگو، کیونکہ وہ بہت کچھ دے سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ اچھا اللہ پھر تو ہمیں بیٹی ہی دے دے. یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹوں کی کمی ہے؟ لیکن انسان اپنے ظرف کی کمی اور اپنے حوصلے کے تھوڑا ہونے کی وجہ سے شاید یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا نہیں دے سکتا، تو انسان کو زیادہ مانگ لینا چاہیے، جو وہ رب دینا چاہے پھر وہ دے دے، مطمئن تو رہے لیکن مانگیے تو دل کھول کے مانگیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اب یہاں ماضی کے کچھ ورق پلٹے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. مَنَنَّا کا لفظ سم سے ہے، میم نون نون. کہ موسیٰ ہم نے تو آپ پر اور بھی احسان کیے تھے، یہ کوئی احسان جتلانا نہیں تھا، تعلق پیدا کرنا تھا کہ موسیٰ آپ کا اور ہمارا تعلق تو پرانا ہے، آج تو آپ نے رب کو پکار لیا تو رب نے آپ کو دے دیا. رب نے تو اس وقت بھی آپ کی مدد کی تھی جب آپ یا اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اللہم بھی نہیں کہہ سکتے تھے، ربنا بھی نہیں کہہ سکتے تھے. وہ کون سی بات تھی؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے وحی کی آپ کی ماں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی طرف اشارہ، سورت قصص میں اس کی تفصیلات آئیں گی. بڑے خوبصورت لفظوں میں موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیے ان آیتوں میں، اور واقعہ وہی ہے کہ چھوٹے سے بچے کو سمندر کی موجوں کے حوالے کرنا. موسیٰ کی ماں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے رب کے وعدوں کو پورا کیا. رب نے ان کا نام رہتی دنیا تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں رکھ دیا. دو ماؤں کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے ہے، ام موسیٰ اور ام عیسیٰ. بعض دفعہ اولاد بھی ماں باپ کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، ان کی وجہ سے ماں باپ کے نام بلند ہوتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں بھی ایسی اولادیں کرنا کہ دنیا اور آخرت میں ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کے درجے بلند ہوں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنانا. اب وہی کیا تھی؟ انقضی فیہ بالتابوت، یہ کہ ڈال دو اس کو تابوت میں. کس کو ڈال دو؟ اس بچے کو ڈال دو. انقضی کا لفظ کیا ہے؟ ڈال دینا. کس میں ڈال دو؟ تابوت. تابوت کا لفظ توب سے ہے، تا واؤ با. تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. صندوق کو بھی تابوت اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بار بار اس کو کھولتا ہے، اور خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ. جب دیکھا اما جی اپنا سوٹ کیس ٹھیک کرنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو اسی سے وہ تابوت کی بات ہے. ڈال دو اس کو یم میں. یم یا میم میم دریا کو کہتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس ڈال دے گا اس کو دریا ساحل پر، یعنی دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا. ایسے لگتا ہے کہ دریا کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، پھینکو اس کو باہر، خبردار اس کو اگر نگلا اندر نہیں لے کے جانا، اس کو باہر پھینکنا ہے. اور کیوں نہ مانے، ہر چیز تو اللہ کے حکموں کے آگے بندھی ہوئی ہے، اس کی باتوں کو ماننے والی ہے. پھر کیا ہوگا؟ یا خس ہو ادو لی و ادو لہو، لے لے گا اس کو دشمن میرا اور اس کا دشمن، یعنی فرعون. کیسی بڑی بات ہے، ماں کا کیسا بڑا امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کا وہ امتحان لیا جو شاید کسی عورت کا نہ لیا ہوگا. آج جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی دعوت دی جائے تو ماؤں کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، سوچتی ہیں کہ شاید یہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے. حالانکہ ہر روز گاڑیوں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں جہاں خطرہ زیادہ ہے جان کا، ایک چھوٹی سی غلطی جان لے سکتی ہے، لیکن وہاں بٹھاتے رکھتے ہوئے تو کسی کو خیال نہیں آتا. لیکن اللہ کے راستے میں کہیں اگر نکلنا پڑے تو کیوں لگتا ہے کہ گھل ہی جائیں گے، ختم ہی ہو جائیں گے. معصوم بچہ ماں کو بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو آزما لیا، اس میں انشاءاللہ زیادہ بات سورہ قصص میں ہوگی، لیکن حوصلے کی بات ہے، اللہ نے جن سے بڑے کام کروانے ہوتے ہیں ان سے بڑے بڑے مراحل طے کرواتا ہے، بڑی مشکلات میں ڈالتا ہے ان کو، اور فرعون کے دیکھے ہوئے ایک خواب کی تعبیر کی نظر موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اللہ نے جو چاہنا تھا وہ ہو گیا، موسیٰ کو بچانا تھا بچا لیا، اور کہاں پالا؟ فرعون کے گھر میں پالا، کتنے بچے قتل ہوئے ایک موسیٰ کے لیے، اس کے باوجود رب کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوائے، یہ ثابت کر دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جو اس کی حفاظت میں ہوتا ہے وہ کتنے دشمنوں کے بیچ میں بھی آ جائے بچ کے نکل جائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ اگلا احسان ہے، پھر اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یعنی جو کوئی تمہیں دیکھتا تھا اس کو تم پہ پیار آ جاتا تھا، اور ایسا کیوں کیا؟ وَلِتُصْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ اصل میں یہاں تقدیر کے سامنے تدبیر کی ناکامی کا ذکر ہے، فرعون نے تو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے یہ کوشش کی تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دے گا، لیکن اس کی حماقت تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بچا لیا۔ ایک خاص عرصے تک تو وہ کام کرتا ہی رہا، اور ماں کے دل میں غم بھی بہت تھا، کریں تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈال دیا کہ اس بچے کو ایک تابوت میں ڈال دو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو۔ بعض شکایت ہے کہ ان کو اس میں رکھ دیتی تھی، دودھ پلانا ہوتا تو اس کو قریب کر لیتی، دودھ پلاتی۔ ایک دن ایسی ہی حالت میں تھی کہ شیطان کے ہرکاروں کے آنے کا معلوم ہوا، تو گھبراہٹ میں بچے کو دریا میں تو ڈال دیا لیکن رسی باندھنا بھول گئی، اور اس طرح سے پھر بچہ اس تابوت میں تیرتا تیرتا ماں کی نظروں سے دور چلا گیا۔ اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، ماں تھی نا، دل پہ چوٹ پڑی، معصوم بچہ، موسیٰ کی بہن کو ساتھ ساتھ کہا جاؤ کنارے کے ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھو کہ یہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ اسی احسان کا ذکر ہے کہ جب چلتی تھی تیری بہن اور کہتی تھی کیا میں تم کو بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو اس بچے کی کفالت کرے گا، اس پہ وہی کہانی کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے دوسری طرف فرعون کے محل کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام وہاں موجود تھیں اپنی کنیزوں کے ساتھ، تابوت آتا دیکھا تو اس کو کھولا تو خوبصورت سا بچہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔ القیت علیک محبتا منی، کہنے والے رب نے دل میں محبت ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ اس وقت تک اولاد نرینہ سے محروم تھیں، کہنے لگیں کہ ہم تو اس بچے کو پالیں گے، بیٹا بنا لیتے ہیں، فرعون چاہتا تو قتل کروا دیتا، ایک لمحے کو اس کو خیال آیا بھی ہوگا، لیکن جو کام رب کرنا چاہتا ہے پھر وہ عقل کو بھی بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ ایک اتنی معصومیت اور محبت تھی کہ فرعون ارادے کے باوجود قتل نہیں کر سکا، کہا ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ اب موسیٰ بچہ ہے، بھوک لگی، سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوگا ننھے موسیٰ نے، اور ماں کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ہوتا کیا، اچھے بھلے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ اب بڑی پریشانی ہے، بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بتا دیا کہ تو نے صرف اپنی ماں کا دودھ پینا ہے۔ لوگ تو بڑے ہو کے روزے رکھتے ہیں، موسیٰ کو بچپن میں روزہ رکھا دیا گیا، مختلف لوگ پیش کیے گئے لیکن کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، اور اس وقت یہ تو خیال آیا ہی نہیں ہوگا کہ گائے کا یا بکری کا دودھ پلا دے، یا ڈبے کا دودھ تو ہوگا ہی نہیں۔ بالآخر وہ بہن جو ساتھ تھی اس نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ میں ایک گھر کو جانتی ہوں، شاید وہ اس بچے کی ٹیک کیئر کر سکے۔ اور اس طرح موسیٰ کی ماں لائی گئی، اور جو ہی ماں پاس آئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ فرجانا کا الا امی کا کئی تقر عینها ولا تحزن، اور اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے۔ یہ ہے رب کی ذات، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے ماں۔ فرعون نے دیکھا کہ بچے نے دودھ پی لیا، کہا اس عورت کو ادھر ہی رکھ لو۔ کہنے لگی میں تو ادھر نہیں رہوں گی، میرے اور بھی بچے ہیں۔ اب ان کو پتا تھا کہ میں ان کی مجبوری ہوں۔ ہاں بہت ہے تو اس بچے کو میرے پاس بھیج دو، جس نے ملنا ہوگا مل لے گا، آ کے آتا جاتا رہے گا۔ اور اس طرح موسیٰ واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ خرچہ پانی شاہی خزانے سے جانے لگا، تنخواہ مقرر ہو گئی، اور اس طرح اللہ نے موسیٰ کی تربیت کا انتظام کیا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کو بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، پھر ماں کی پرورش میں لے آئے، ماں کی گود میں رکھا، تحفے تحائف چاہتے، آخر بادشاہ کا لے پالک تھا۔ اللہ نے اس طرح سے ان کی مدد کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں کو۔ پھر اس کے بعد بھی انسان کسی چیز کے لیے یہ لفظ بولے کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ناممکن ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین آتا ہے پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں اندھیرے اور مایوسیوں کا لفظ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جو شخص اپنے کام کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال ام موسیٰ کی مثال ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ سبحان اللہ، ہر ماں ہی تقریباً اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن کسی ماں کو معاوضہ نہیں ملتا، لیکن موسیٰ کی ماں دودھ بھی پلاتی ہیں اور پیسے بھی ملتے ہیں۔ یہی حال نیکی کرنے والوں کا، نیکی سے ان کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور ساتھ آخرت میں اجر بھی ملیں گے۔ نیکی سے نیک نامی بھی ملتی ہے اور آخرت کا اجر اپنی جگہ۔ اور اس طرح موسیٰ واپس آ گئے۔ ادلو کلوس دال لام لام سے، دلیل بھی اسی سے، یعنی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں بتاؤں تم کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسانات کیے تھے، ایک تو جان بچانے کا احسان، پھر محبت ڈال دی، پھر فرعون کے گھر میں بھی نہیں بگڑے۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں ماحول خراب ہوگا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دودھ پلانے کی مدت کے بعد دوبارہ محل میں آ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بنانے والا ہے، وہ فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ کتنی دفعہ کوشش نہ کی ہوگی اس نے موسیٰ کے قتل کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اس طرح موسیٰ جوان ہو گئے۔ پھر ایک اور احسان، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، اور پھر تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ کیسے؟ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم کئی سال تک مدین والوں میں رہے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اب تمہیں موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر پہنچ گئے۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ یہ ہے مرحلے کہ جس کے بعد بندہ رب کے کام کا بنتا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جس سے انسان جب تک گزرتا نہیں رب کے کام کا نہیں بنتا۔ موسیٰ کی زندگی ایک دو آیتوں میں سنا دی اور اصل بات یہ بتا دی کہ اللہ نے موسیٰ کو ان آزمائشوں میں کیوں ڈالا، تاکہ موسیٰ کندن بن جائے. حقیقت یہ ہے کہ مصیبت یا آزمائش اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. جتنا ایمان ہوتا ہوتا ہے اتنی آزمائش بڑی آتی ہے، اور ریورس ایکشن بھی ہے، جتنی بڑی مشکل آتی ہے اتنا ایمان نکھرتا ہے. کہ بعض دفعہ تو انسان سب کچھ لوٹا کے بھی بدمزہ نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ چلا گیا لیکن میں نے ایمان کو پا لیا، اپنے رب کو پا لیا، اور دنیا کی ہر چیز چلی جائے اور انسان کا رب پر ایمان بڑھ جائے، اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا نہیں. کبھی مشکلات میں گھبرایا نہ کریں، اسباب خود ہی بنتے جاتے ہیں. مدین میں گئے، ایک اجنبی تھے، مسافر تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس باعزت طور پہ رہنے لگے، کئی سال ان کی بکریاں چرائیں، تربیت ہوئی، پھر انہی کی بیٹی سے نکاح ہوا، پھر وقت گزارا، واپس آئے، اور آج ثم جیت علی قدری یا موسیٰ. اے موسیٰ، اب آگے اپنے ٹھکانے پہ. ذرا سوچئے، جب موسیٰ علیہ السلام کو طوبہ کی وادی میں یہ کہانی سنائی جا رہی ہوگی، کیا دل کی حالت ہوگی؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل نہیں چاہتا ہوگا؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب آپ میرے کام کے بن گئے ہو. کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے نا انسان اللہ کے کام کا بننے کے لیے. جیسے ہیرا کوئلے کی کان میں کالا ہوتا ہے، پھر اس کو تراشا جاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتا ہے بندہ، تو پھر علی قدر ان اندازوں پہ آتا ہے. اب ہے یہ بندہ جو برداشت کر لے گا ان سارے مرحلوں کو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے نا، بے حساب آزمایا جاتا ہے، بے تکا آزمایا جاتا ہے. اس کے تصور اور اس کے گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہوتی جو اس کو سننی پڑتی ہیں. اب اگر ایسے وقت میں ایک انسان کمزور حوصلوں کا ہو، کمزور اعصاب کا مالک ہو، وہ تو بے ہوش ہو جائے گا، فینٹ ہو جائے گا، اس کو تو شوگر ہو جائے گی، ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو دین کا کام کہاں رہ گیا، اللہ کا کام کہاں رہ گیا؟ جن کو اللہ کے راستے کے کام کرنے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی ذات کے خول سے نکلنا پڑتا ہے، انا ایگو سے نکلنا پڑتا ہے، پھر اللہ کا کام ہوتا ہے اور پھر انسان اس قابل بنتا ہے. یہ حالات کے جو تھپیڑے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ رہے تھے نا، اصل میں یہ ان کو کندن بنا رہے تھے، ان کا اللہ پر توکل بڑھا رہے تھے. جو بچہ سمندر کی موجوں سے بچ جائے، جو بچہ بچپن میں کئی بار دشمن کے قتل کرنے سے بال بال بچ جائے، پھر بڑے ہونے پہ اگر اس کو کوئی قتل کی دھمکی دے گا تو کیا اس کو کچھ نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہے گا ٹھیک ہے، اس فائن. یہ ایسی کہ جیسے جو بچے جنگی حالات میں پیدا ہوتے اور بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے گولیاں کھانا اور بوم بلاسٹ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بہت مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ہنستے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے. بالکل اسی طرح جب انسان اللہ تعالی کے راستے میں آزمایا جاتا ہے، تو پھر اس کو وہ مشکلیں نہیں لگتی. سم مجیت علی قدری یا موسیٰ، پھر ایک اندازے پہ آ گیا تو، اللہ نے تجھے چن لیا. یہ چناؤ مشکل ہو سائی، لیکن اللہ تعالی اس کو آسان ضرور کر دیتا ہے. اور وہی مشکل دن جو بندہ اللہ کے نام پہ آزمایا جاتا ہے، وہ مشکلات بندے کے لیے سب سے خوبصورت دن بن جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو گیا تھا، لیکن ان کو جلایا نہیں جا سکا. بظاہر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، کیونکہ جو آگ اللہ کے راستے میں جلتی ہے پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ گرم نہیں رہتی. اصل بات یہ ہے کہ بندے کا رب کے ساتھ گمان کیا ہے. تو ہم سب کے لیے سبق اس میں یہی ہے کہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا، اپنی ذات ہی کو اتنا اہم نہیں کر لینا کہ ہر وقت اسی کی حساسیت میں رہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو سنتے وقت ہمیں بھی اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ اللہ، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر لمحے پہ بچایا اور پھر ان کو اپنے کام کا بنایا، تو اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچانا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے ایمان اتنے پختہ نہیں، لیکن اگر تو نے ہمارے نصیب میں کوئی بڑا کام رکھا ہے تو ہمیں مشکلات پہ قابو پانے والا اور اپنے آپ کو روکنے والا بنا دے تاکہ ہم تیرے کام کو بہترین انداز سے کر سکیں. انشاءاللہ ان کی زندگی کی جو یہ کہانی ہے اس کو ہم زیادہ تفصیل سے سورت قصص میں دیکھیں گے. اس وقت تو صرف چنکس ہیں، بہت ڈیٹیلز نہیں ہیں یہاں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، وفتنا کفتونا، ہم نے آپ کو اتنا آزمایا کہ آزماتے جانا. ایک ہی لفظ سے دو لفظ ہیں، فتنا کا اور فتونا، اور فتنا اور فتونا میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، فاتانون، فتنا، اسی سے فتنے کا لفظ ہے. فتن کہتے ہیں دھات کو اتنا گرم کرنا کہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میٹلز کو، گولڈ کو، سلور کو میلٹ کرتے ہیں پھر اس کی گندگی نکلتی ہے. یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بندے کے کھوٹ کو دور کرتے ہیں، پھر نکھر آتا ہے انسان. ہر انسان کے اندر کچھ ایمان کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ فتنوں میں ڈال کے ان کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے پلیوٹڈ دل نہیں لینا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے. الحمدللہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی لگی آج کی تفسیر سورۃ طہٰ؟ کیا فیلنگس ہیں اس کے ساتھ؟ بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح آیات، ہر دفعہ اللہ تعالی ہمیں ایک نئی سورت سنوا رہے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. اس کا سیکوینس دیکھیں، انداز دیکھیں، اور اللہ تعالی پہ پیار آتا ہے نا. اور یہ دعا تو آپ کو سب کو ہی آتی ہے، رب اشرح لی صدری، اس کو شعور کے ساتھ ضرور مانگا کریں. جی دعا کا انداز سیکھا، بالکل صحیح بات ہے. اور کیا سیکھا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لیسن تھے نا. اور کیا سیکھا؟ مصیبت پہ جمے رہنا ہے، مصیبت پہ جمے رہنا ہے. جی عبیرہ، اللہ سے پہ پختہ یقین رکھنا، مصیبت پہ. یہ آپ نے نا سینٹینس میں کچھ اور لکھنا چاہ رہی تھی آپ، لیکن اس میں دیکھیں آپ نے کیا لکھا نا، اس کو دوبارہ سے پلیز سینڈ کریں مجھے. صحیح، ہر حال میں جو ہے ہم نے استقامت پکڑنی ہے. بالکل، ہاں تھوڑی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر مشکلات آئیں گی تو ہم نے اس میں ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ بس ہم لوگ بالکل ہماری دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے اور ہم لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں. جیسے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر ہوا تھا، انسان جو ہے جلد باز ہے نا. جی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنی پسند چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند اپنانا ہے، مصیبت کے وقت اللہ پہ. ہاں جی بالکل، ابھی مجھے ابھی آپ کی سمجھ آ گئی. بالکل، مشکل وقت میں بھی اللہ پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ جب وہ مشکل میں ڈالتا ہے تو ہمیں مشکلات سے نکالے گا بھی. جی کیونکہ قرآن جو ہے نا ابھی قرآن کی آیات کو دیکھیں آپ سٹارٹ میں نا اس پہ لکھا ہوا ہے نا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ہر مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی بلائی ہوتی ہے ماڈل اسپورٹ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا نا کہ یہ نازل ہم نے قرآن اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑھ دیں آپ کو مشکلات آ جائیں آپ اس پہ سوچ رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے نا کیونکہ آگے لکھا ہوا الا تذکرۃ لمن یخشا بغیر ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو ٹھیک ہے نازل کرتا ہے تو الرحمن ہے عرش پر جو مرتبہ ہے پھر جیسے استاذہ جی نے بتایا ہے بلکہ استاذہ جی نے بھی جیسے مطلب آیات کو دیکھیں گے آپ اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس طرح ایک سیکوینس کے ساتھ پھر آسمان و زمین کا پھر اللہ کا ذکر آ رہا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے اوپر نیچے اس میں سارا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں خفیہ بات تک جو ہے وہ جانتا ہے آیت نمبر 7 میں ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ٹھیک ہے نا دعاؤں کو دل سے مانگیں اللہ پر ایک ہی دعا بالکل صحیح بات ہے دل سے مانگیں گے وہ ضرور سنتے ہیں کیونکہ جس طرح کا آپ معاملہ اللہ پاک کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں آیت نمبر 8 میں دیکھیں الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی نہیں کوئی اللہ دعائیں اس کے وہی اور اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صاف ہو گیا ان کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے ان کو نہیں تھا پتا کہ ان کے جو اللہ پکارے ہیں ان کو کہ جب پکارا گیا ہے تو وہ کس طریقے سے ان کے پاس گئے ہیں یہاں پہ میں سوچ رہی تھی سوری یہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں نا ہم کلام ہو رہے ہیں اور اللہ پاک ہم کلام ہو رہے ہیں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے نا تو ہم نے ضرور دعا کرنی ہے کم از کم اتنی کہ اللہم احسن لی وجهک اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لے اور سورہ مریم میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ ایک جو دعا ہے وجعلہ ربی رضیا وہ تو انہوں نے دعا مانگی تھی نا اپنے اولاد کے لیے تو ہم نے مانگنی ہے وجعلنی ربی رضیا اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لیں ٹھیک ہے نا تو جس طرح ان کو یہ چیزیں ملی ہیں اور انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے تو ہمیں بھی یہ کتاب اور سنت ملی ہے نا تو ہم نے بھی اس کو اچھے طریقے سے خود پہ بھی اپلائی کرنا ہے اور آگے بھی اس کو دینا ہے دعا کو اس یقین سے مانگنا ہے کہ جس ذات سے مانگا جا رہا ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکری پھر دوبارہ اللہ پاک کا ذکر آ رہا ہے پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے یہاں پہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا کس طریقے سے وہ ہم کلام ہو رہے ہیں اس میں چھوٹ کیا بات ابھی ہمارے لیے لیسن کیا ہے دیکھیں ہم یہاں پہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کو ہم نے خالص نیت کے ساتھ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ذکر بلکہ اس کا حدیث سے ملتا ہے نماز کی اہمیت ہے بالکل ایکسلنٹ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ نماز میں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہمارے سامنے کون کھڑا تھا ہماری نمازیں بالکل درست ہو جائیں اور یہ دعا جیسے پہلے سٹارٹ میں بولی ہے اس کو لازمن ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اس طرح شامل کرنے کے بعد سچ سامنے بولنا ہوتا ہے کیسے موقع محل کے لحاظ سے کسی کے بات کرنی ہے تو ہمیں بڑی پرابلم آتی ہے نا کہ ہم کس وقت کیا بات کریں تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ان کی بہن کا ذکر ہے نواز اس فور پرپز آف ذکر اللہ بالکل صحیح بات ہے پھر ان کی والدہ کا کردار دیکھیں ان کی سسٹر کا کردار دیکھیں ابھی جیسے استاذہ جی نے بولا ہے انشاءاللہ سورہ القصص میں ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے میں ایک دو منٹ کروں گی اس کا ماہ سفر کے لحاظ سے جو ہمارا یہ ماہ سفر ہے جو محرم کے لحاظ سے جو آپ کو نا اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے نا جو ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں ہر مہینے میں جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں ان کو کوشش کریں مس نہ کیا کریں اگر آپ کا مس ہو گیا ہے ٹائمنگ کی وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے یورپ کا پاکستان کا انڈیا کا ڈفرنس ہے ڈفرنٹ ٹائم ہے اس کا زون کی وجہ سے تو آپ اس کو لازمن لکھنے میں سنیں کیونکہ آپ سے لوگ پوچھیں گے نا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس کی مرحلہ میں میں نے دعائیں آپ کو بھیجی تھی، تو لازمن آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو سنیں کہ عقیدہ کیا ہے سب لوگوں کا ماہ سفر کے لحاظ سے، کہ اس کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، یہ مردوں پر باری ہے. اور جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنی مرضی سے، جیسا میں پیچھے پڑا نا، اسے چینج کر لیتے حکومت والے مہینے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے لحاظ سے بھی ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کو بار بار ریمائنڈ کرنا ہے کہ ہم نے یہ سارے کام، چاہے وہ محرم کے لحاظ سے ہو، وہ سفر کے لحاظ سے ہو. ابھی ربیع الاول کا بھی فرسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ استاذہ جی کا سیشن ہوگا، تو آپ کو یہاں پہ ہم نے میسج بھی کر دیتے ہیں، بلکہ ہماری نور القرآن کی ویب سائٹ پہ بھی اس کا جو ایڈ دے دیا جاتا ہے. تو لازمی پلیز آپ اس کو سنا کریں، اس کو سنا کریں، تو ان شاء اللہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور جو منحوسیت کا تصور آتا تھا نا، یہ اسلام کا مہینہ یہ والا اس میں منحوسیت ہے یا نحوست ہے یا اس میں ہے، تو یہ انشاءاللہ آگے بھی جا کے ہمیں سوری کلیئر ہوگا. قرآن میں بھی کوئی کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کے عزم سے ہوتا ہے. چاہے موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھ لیں، جب ان کو ان کی والدہ کا کردار دیکھ لیں، کس طرح ان کو پانی میں ڈالا گیا، پھر کس طرح کہاں پہنچے، کہاں پہ ان کی پرورش ہوئی، تھا یوسف علیہ السلام کا کردار پیچھے سے دیکھ لیں. تو ہم نے ان سب چیزوں سے سبق لینا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں. اور ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے آپ کے پاس آخری بات میں بھی یہی کروں گی کہ بریک انشاءاللہ آپ کے کوشش کریں. ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس کلاس کے ساتھ آن ٹائم پہ اسائنمنٹس لازم کریں. جو لوگ ابھی بھی جنہوں نے اسٹارٹ نہیں کی، وہ سمجھے کہ ہم ایز اے لسنر ہیں، جنہوں نے رجسٹر کروایا ہوا ہے، ان سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس چیز سے ڈرے نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں ایک موقع دیا ہے نا، اس کو ضائع نہیں کریں. سننا نہیں اتنا سن لیں گے، وہ صرف کان ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے لیکن ہمیں نکل جاتا ہے نا. تو باقی سب سے یہی کہوں گی، جہاں سے بھی آپ نے اسٹارٹ کیا ابھی سے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. پچھلے کو فی الحال بالکل اگنور کر دیں، اسائنمنٹس ٹیسٹ دیں کوئی بات نہیں، زیرو نمبر بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے میں کتنا سیکھتی ہوں، میں اس کو کتنا ٹائم دے رہی ہوں، میں کیا گروپنگ کر رہی ہوں. میں اگر مجھے گروپ لیڈر جو ہے میسج کرتے ہیں، کیا میں ان کو پراپر آنسر دیتی ہوں یا میں ان کو اگنور کرتی ہوں، یہ بھی ہماری پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی نا. ہمیں قرآن کی طرف بار بار بلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اور گھر بیٹھ کر ہمیں یہ ایک سہولت ملی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ضرور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، صدقہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک اس کورس کو پڑھا سب کچھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہماری جو تجوید اور اس کا ہوگا سیشن کتاب و دعا کا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبھی سوتے سے اٹھتے تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی
قرآن حیات انسان ہے قرآن اور ہمارا رہبر ہے، پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہیں سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق،
ولقاؤك حق،
والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
وعليك توكلنا،
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا،
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا،
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا،
وإليك حاكمنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح، امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے آپ سب لوگ؟ خوش بارک اللہ. نئی سورہ، سورہ طہٰ، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور آگے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو سورہ قصص میں بھی دیکھیں گے. لیکن جو چیز تھی کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سورہ طہٰ کی آیات سن کے مسلمان ہوئے تھے، اور اتنی جلال والے، اتنی غصے والے، اور اسلام سے پہلے بھی اتنے ہی طاقتور اور اتنے ہی بڑے حوصلے والے تھے، اور پھر جب ایمان آیا تو پھر وہ ایمان میں یہ ساری خصوصیات پھر دین کے کام آئی۔ تو ہمیں ضرور اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم جب صحیح ایمانوں میں ایمان والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ایمان اور تقویٰ کا معیار کہاں تک پہنچتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے، نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان میں اتنا مضبوط کر دے جتنا حضرت عمر تھے، جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت بھی کی اور جتنے حکومت کے لحاظ سے اچھے کام تھے، فلاحی ادارے، ویلفیئر کے کام۔ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو اس وقت جس پیٹرن پہ دنیا چل رہی ہے، ساری گورنمنٹس چل رہی ہیں، وہ ان کو ایجاد کرنے والے حضرت عمر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے وہ اتنی بہترین حکومت کر سکے، تو یا اللہ ہمیں پھر ویسا ہی مسلمان بنا کہ ہمارے اندر بھی وہ ایمان آئے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آئے، اور ہمیں بھی کام کرنے کی پھر وہ صلاحیت ملے۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان کے ساتھ رکھے۔ اور آج ہمارا جو سورۃ طہٰ کا تجوید کا لیسن ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ اسی سلسلے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے قرآن فہمی کو بڑھائیں، اپنے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں، اور آگے ہمیں دوسروں کو سکھانے میں پھر کسی قسم کی جھجک اور ہچکچاہٹ نہ ہو۔ تو آپ کے ہاتھ میں آپ کے پین ہونے چاہیے، مصحف آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پورے ایمان اور تقویٰ کے ساتھ آپ اس کو ریڈ کریں۔ جو آپ کی جہاں پہ کوئی مسٹیک ہے آپ اس کو مار کیجئے، بعد میں کسی اچھے قاری کی آواز میں پریکٹس کیجئے تو ان کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اور اچھے طریقے سے اصلاح ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. Lesson number 160, ayat number 1-40, Surah Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم.
طه،
طه،
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
إلا تذكرة لمن يخشى،
إلا تذكرة لمن يخشى.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى،
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى،
الرحمن على العرش استوى،
الرحمن على العرش استوى،
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى،
له ما في السماوات وما في الأرض الأرض وما بينهما وما تحت السرى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
الله لا إله إلا هو
وهل أتاك حديث موسى
وهل أتاك حديث موسى
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طبا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتبكع عليها وأهش بها على غنمي
قال هي عصاي أتبكع
ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فتقول هل أدلكم على من يكفله؟
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
پر میں رسم کرتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر واسن جزا سسٹر تعلیم. الحمدللہ ہمارا تجوید کا سیشن کمپلیٹ ہوا اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی ساتھ ریپیٹ کیا ہوگا. اب ہمارا جو اگلا سیشن ہے کتاب و دعا کے حوالے سے, اور ہم دعائیں تو ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے جو طریقہ اور جو سے بدعات اور شرک سے بچنے کے طریقے ہمیں سنت اور حدیث سے اب پتہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ ہماری زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں اپنے کتاب و دعا کو. آج اس کا ہمارا پہلا چیپٹر شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی, اس کو دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 ہے. اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ دعا مانگنے کے دوران بھی انسان کیا کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ جو کہ سنت سے ہٹتے ہوئے بدعت کی طرف جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع میں یہ چیز دیکھی تھی کہ دعا هو العبادہ, دعا عبادت ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں, کیا عبادت اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے؟ رکوع یا سجدہ اپنی پسند سے کر لیں, دو رکوع کر لیں, چار سجدے کر لیں, نہیں کر سکتے نا. تو بس اسی میں اس جملے کا جواب ہے کہ جب دعا بھی عبادت ہے تو پھر دعا بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارے ہاں دعا کے معاملے میں ایک بہت ہی زیادہ جو غلط مسئلہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہے دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر کچھ سابقے, کچھ لاحقے, کچھ آگے کی باتیں پیچھے کی کرتے ہیں. جب کوئی منع کرے کہ بھئی اس طرح تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور اس طرح تو دوسرے انبیاء کرام نے نہیں کیا, تو کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے. تو فرق یہ پڑتا ہے کہ دعا عبادت ہے اور دعا کو دوسری عبادت کی طرح ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہم کوئی بھی کام جو کریں گے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کریں گے, جس طرح آپ نے دعا مانگی ہم بھی اسی طرح مانگیں گے، جس سے آپ نے صریحاً روک دیا ہم رک جائیں گے، جن معاملات پہ خاموشی ہے دعا مانگنے کے ہم اس کو پرکھیں گے، کیا اس میں کوئی شرک تو نہیں، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس میں شریعت کی کوئی خاص چیز پیچھے رہتی ہے؟ تو اگر ایسی چیز نہیں ہے آپ کا اپنا دل چاہے آپ کر لیں، لیکن دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے. مثلاً آپ دیکھیے کہ دعاؤں کے نام پہ سب سے خوبصورت دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں، تقریباً 40 کے قریب دعائیں ہیں اگر آپ ریپیٹیشن کو نکال دیں کہ جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، اور اس کو آپ لوگ بینی قریب میں پڑھتے بھی ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ اس میں قرآن پہ کتاب موجود ہے، ویب سائٹ پہ بھی یہ دعائیں موجود ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری دعاؤں کی قسم ہوتی ہے مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ 700 کے قریب ہے صحیح روایات سے، اور ابھی بھی یقین کریں کہ اردو کلچر میں ساری دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہو پایا، یعنی اردو زبان میں وہ دعائیں عام ہی نہیں ہیں. ہم چند دعاؤں کو جانتے ہیں، لیکن ابھی خزانہ ایک پورا حدیث کی کتابوں میں دعاؤں کا موجود ہے. وقت کے ساتھ ساتھ لوگ عربی کتابوں کے جب چونکہ اردو میں ترجمے کر رہے ہیں، پھر اس کی تخریج اور اس کے ساری سند کا خیال رکھتے ہوئے نئی کتابیں دکھتی ہیں، جس میں سے ایک کتاب جو آج سے 4-5 سال پہلے نہیں دکھتی تھی ہمیں لیکن اب موجود ہے، بہت فیمس، حسن المسلم کے نام پر، سیٹاڈیل آف بلیور یا فورٹریس آف بلیور کے نام پہ انگلش میں اس کے ترجمے. بہرحال اس وقت دعا کے موضوع پہ سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والی بٹنے والی یہی کتاب ہے. اب اس کی دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے اس میں سے کبھی وہ پڑھی نہیں تھی پہلے، نماز میں رکوع میں کرنے کی 5-6 دعائیں ہیں، سجدے میں کرنے کی ہیں، تشہد میں پڑھنے والی 7-8 دعائیں ہیں، ہم لوگوں نے نہیں کبھی پڑھی تھی پہلے. تو لہٰذا کل کے دور میں کوئی اور دعائیں ایسی نکل سکتی ہیں جو ہماری زبان میں ترجمہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھتے جائیں گے سنتے جائیں گے. اب رہ گئی بات کہ اس کے بعد باقی دعائیں، مثلا ہمارے ہاں مختلف دعائیں دکھتی ہیں، کوئی دریائے دعائے جمیلہ، دعائے حبیب، دعائے سریانی، دعائے امن، دعائے مستجاب، دعائے نور، دعا نصف شب، پھر دعا خزب البحر، دعائے اکاشا، گنج بخش، گنج الرش، دعائے منزل، عہد نامہ، قصیدے، قصیدہ غوثیہ، شش کفل یعنی 6 تالے کھولنے والی دعائیں، ہفت ہیکل، نام بھی نہیں آتے پڑھنے ہمیں صحیح طرح سے، درود تاج، درود لکھی، درود اکبر، درود مقدس، ماہی. اب آپ دیکھیں یہ سارے نام آپ فیل کریں گے کہ اس میں سے اکثر نام اردو میں، نہ قرآن میں یہ ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں، اذکار میں ان کو لے لیں یا دعاؤں میں لے لیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان کلچر میں اتنے رچ بس چکے ہیں کہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں یہ ہو نا اور اس کو پڑھنے والے نہ. بعض لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے لیکن وہ ان دعاؤں کی پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اب یہاں پھر ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر، نہ میرے افکار، نہ کسی کے، نہ کسی کی محبت میں کوئی بات کہنی ہے، نہ چڑ میں کہنی ہے، ان ساری دعاؤں کو آپ الگ کریں. دیکھیں مثلا اگر میرے پاس اس وقت ہوتی ہوئی دعا تو میں وہ آپ کو دکھاتی، اگر آپ کے پاس کہیں ہے تو آپ مجھے دیں، میں آپ کو ابھی اس میں سے بتا سکتی ہوں. مثلا ایک اس میں درود میں تنجینہ کے نام پہ آتا ہے. اب آپ دیکھیے مثال ہے، انہوں نے لکھا ہے دعائے سریانی، ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ ہیں وہ کسی انسان کے ہیں، آف کورس کوئی نیک ہے، کوئی ولی ہے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. آپ یہ سوچ کے پڑھ دینا کہ یہ دعا پڑھنی بہت ثواب کی بات ہے، یہ اچھی ہے، یہ خاص ہے، بالکل اجازت نہیں. کیوں کہ ثواب کا ہونا یا نہ ہونا اس کا مقدار نبی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. نبی نے کہہ دیا یہ کرو ثواب ہے، اس کے بعد آپ سیکنڈ گریڈ پہ لاتے ہیں، آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض لوگ درس کے خاتمے پہ کہتے ہیں جی آپ دعا کرا دیں، ایسی لوگوں کی تسلی ہوتی ہے، حالانکہ کوئی لازمی نہیں ہے، کسی کا دل نہ توڑے آپ کہتے ہیں چلے ہم دعا کرتے ہیں. اب دعا کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں. بعض دفعہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو انسان سب کے لیے کرتا ہے، کبھی اللہ کی تعریف کرتا ہے. اب وہ مثال ہے میں ہی ایسا کروں تو میرے لفظ ہے نا، آپ نے آمین کہہ دیا، آپ وہاں موجود تھے، اب آپ اس دعا کو یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ چلیں بھائی ہمیں اس طرح کے لفظ نہیں بولنے آتے یا ہمارے پاس سے نہیں آتے تو ہم اس کو مانگ لیتے ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ انہی لفظوں میں مانگیں گے اور اس میں 19-20 کا فرق نہ ہو اور اس پہ عرب لگا دیں, اس کے میری مانگی بھی اردو دعا کا کسی سے عربی میں ترجمہ کرائیں, پھر وہ دعائیں کتابوں میں چھاپیں, یہ فیصلہ ہے. سمپل سی اس کی مثال دیکھیں کہ ہر سال رمضان میں ہر رات کو تراویوں کے بعد یا تہجد میں امام حرم جو ہے وہ نماز دعائیں پڑھاتے ہیں. میرے پاس ابھی بھی ایک بک ہے کہیں رکھی ہوئی کہ جس میں باقی دعاؤں کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں کی کعبہ کے جو امام ہیں ان کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. عربی ان کی زبان ہے, خوبصورت لفظ ہے. اگر آپ اس سوچ سے وہ پڑھ رہے ہیں کہ میرے پاس جذبے تو ہیں لفظ خوبصورت نہیں, آپ کا اپنا عمل ہے, لیکن یہ میرا ہی ہمارا ایمان نہیں ہے کہ چونکہ امام شریم نے وہ پڑھ لی تھی یا امام سدیس نے پڑھی تھی آپ میں انہی لفظوں میں پڑھوں گی تو مجھے ثواب ہوگا, قطعاً اس کا ثواب نہیں. ہاں اگر ان دعاؤں میں اب آپ دیکھیں کہ کہیں شرک ہے, کہیں اللہ کے نبی کے لیے ایگزیجریشن ہے, پھر تو اس کی اجازت نہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا کہ قرآن اور حدیث کی دعاؤں کے بعد جتنی دعائیں ہمیں ملتی ہیں مارکیٹ میں ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ دیں گے. ایک وہ حصہ جس میں شرک ہے, جس میں صریحاً اسلام کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے, اس میں غلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کو تو سب کو ڈسکارڈ کر دیں پھاڑ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے پاس اتنی اچھی چیزیں موجود ہیں تو مجھے اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک صفحہ دیکھا تھا تورات کا تو آپ غصے میں آگے تھے, تو آپ نے کہا کہ اگر آج وہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے جن کے اوپر یہ کتاب اتری تھی اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباع کرتے تو تم پیچھے مطلب ہدایت سے دور ہو جاتے, وہ بھی میری ہی اتباع کرتے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو کام شریعت میں نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا. نسائی کی روایت ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ آنکھ ہے. اسی طرح ابن ابی عاصم کی ایک روایت ہے کہ سنت رسول سے گریز کرنے والا ہلاک ہونے والا, کیونکہ جب ہم ایسی چیزوں پہ پڑھتے ہیں تو صحیح دعاؤں کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں رہتا, عادت چکے ہو چکی ہوتی ہے. تو کوئی ایسی چیز اس میں سنت کے خلاف کوئی ایسی چیز اس کو نکالے, باقی رہ گئی دوسری باتیں, وہ گنج بخش ہے وہ فلاں ہے. پہلی بات ہے کسی بھی نسبت سے پاک ہوتے ہوئے کسی بزرگوں کی ہیں اولیاء کرام کی ہیں اس کو بھی ہٹا دیں ساتھ سے. پھر اس کے ساتھ اس کی تعداد 10 دفعہ پڑھے, 16 دفعہ پڑھے, 313 دفعہ پڑھے. بعض بظاہر لوگ 313 پہ پڑھتے ہیں, پتا کیوں؟ کہ صحاب بدر 313 تھے, لیکن اللہ نہ کرے زندگی میں بدر والی کیفیت آ جائے تو شاید 300 کیا 3 بھی اس میں جا کے شرکت کرنے والے نہ ہوں. ان ساری دعاؤں کو وقت کی قید سے ساری اس کے نیچے جتنی لکھی ہے نا اتنی دفعہ پڑھیں اس وقت پڑھیں اس کو کاٹ دیں اگر اس کی کوئی سنت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم بات ہی ان کی کر رہے ہیں کہ جس کی سنت نہیں ہے. پھر اس میں وہ لفظ ہے آپ کا دل چاہتا ہے آپ پڑھ لیں, کبھی بھی پڑھ لیں, نہ اس کو روز پڑھیں. دیکھیے میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے کھانا پسند کرتی ہوں, مجھے اچھا لگے گا کہ میں نے اپنے ٹیسٹ کا کھانا پکایا. کبھی کبھی میں کسی کے ہاتھ کا بھی کھا لوں گی, ٹھیک ہے, نو پرابلم. دعا جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکانے والی چیز ہے, یہ تو آپ کے اندر سے نکلتی ہے. آپ کے اندر جو جذبات اللہ کے لیے ہوتے ہیں, جو تڑپ ہوتی ہے, جو بے چینی ہے, جو آپ کے دل سے جذبات اٹھتے ہیں, فرق ہوتا ہے. آپ اپنے میں بول رہی ہوں اپنے دل سے بول رہی ہوں, اور اگر میں کسی کے بولے ہوئے لفظوں کو پڑھ پڑھ کے بولوں وہ تاثیر نہیں ہوتی. وہی دعائیں کام آتی ہیں جو ہمارے دل سے نکلتی ہیں. ہم نے دعا کو بھی بس ایک قسم کا فریضہ سمجھ لیا یا اس کا ایک خاص حساب سمجھ لیا, تو اس کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کچھ دعاؤں یا کچھ وظائف کو ذکر کے نام پر کسی من مانے طریقے سے کرنا, مثلاً اللہ اللہ کہتے رہنا, اللہ ہو کہتے رہنا, یا کچھ اس قسم کا کام کرنا کہ ایک بندہ بولے اور سارے اس کے پیچھے بولتے جائیں, اگر اللہ کے نبی کے ایک ساتھیوں نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا, تو ہم نہیں کر سکتے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی سال کے بعد ایک صحابی تھے, ان کو کسی نے آ کے خبر دی کہ میں نے ایک عجیب چیز مسجد میں دیکھی کہ جو ہی فرض نماز ختم ہوئی لوگ جو تھے وہ ایک حلقے میں بیٹھے, یعنی گول دائرہ بنا کے بیٹھے, پھر ایک نے کچھ پڑھا تو سب نے اس کے پیچھے وہی پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیے صحابہ کرام کا یہ عمل نا کہ ہم نے نہیں دیکھا, یہ بہت بڑی سند ہے ہمارے لیے. وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام ہم دین کا کریں جو آپ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا اگر کل پھر کریں گے ایسا تو پھر مجھے بتانا. انہوں نے اگلے دن آج پھر دیکھا, پھر وہ صحابی گئے, یا تو حضرت علی ابن عباس کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے یا حضرت علی میں سے کوئی تھے, تو انہوں نے جا کر پھر خطبہ دیا مسجد میں، بہت دل سوز کہ لوگوں ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کی بیویاں بھی زندہ ہیں اور تم نے اپنے دین میں اس طرح کے سفر شروع کر دیے کہ اللہ کے نبی جو دین ہمیں دیکھے گی اس کو بدل لو. آج کے بعد اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر میں اس کو اس مسجد میں نہ دیکھوں. وارننگ دے دی نا. اگر صحابہ کرام اور آپ کے بعد کے تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ کرام اتنی سختی نہ کرتے تو یقین کریں کہ یہود اور نصارہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ آج قرآن ہمارے ناپید ہوتے اور ہم اس سے بھی 10 گنا زیادہ کتابیں اپنے گھروں میں اور اپنے ارد گرد پاتے، کیونکہ آسان لگتی ہیں نا. اور قرآن کو تقدس کے نام پہ سونے چاندی سے لکھ کے کہیں اوپر رکھ لیتے تو یہ چیزیں درست ہیں. خاص طور پہ پھر ایک تصوف کی جو ٹرم ہے کہ بعض لوگ اس طریقے سے ذکر 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 کرتے ہیں اللہ کا کہ پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہمارے اندر حلول کر گیا، ہم نے اتنی دفعہ اللہ کا نام لیا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھا ہے، بعض درود شریف اتنی دفعہ پڑھ کے اللہ کے نبی کے روزے تک پہنچ جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. یہ تو سراسر پھر شرک ہے، اس سے تو بالکل انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے. کوئی بندہ ایسا نہ کرے. تصوف پہ آپ جا کے کتابیں پڑھیں تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ پہلے اس درجے پہ آپ پہنچیں گے، پھر دوسرے پہ پہنچیں گے، پھر تیسرے کے پہنچیں گے. بعض مجلسوں میں کچھ اس سے وظائف کرائے جاتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کروانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. بعض جو ہے وہ ذاکر قلبی کو، یعنی دل سے ذکر کرنے والے کو، بیت المعمور کا طواف کروا کے لاتے ہیں جہاں فرشتے سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. یہ چیزیں عام ہوتی ہیں نا تو عمل پیچھے ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم یہ کچھ جو کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ سارے تصوف کی ٹرمنالوجیز ہیں کہ ذاکر جو ہوتا ہے وہ منکر نکیل کے سوالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ وہاں قبر میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ منکر نکیل اس سے دور چلے جاتے ہیں بلکہ اس کی قبر پہ آنے والے لوگوں کو اس سے فیض پہنچتا رہتا ہے. یہ سب چیزیں نہ صحابہ نے کی نہ اللہ کے نبی نے کی، اور اس سے پھر مسنون عمل کی لذت ختم ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایک مارکیٹ میں برانڈ آتا ہے نا، پھر اس کی کاپی آنے لگتی ہے. تو ایک پرنٹ آپ نے دیکھا بہت اچھا ہے، قیمتی لون ہے، لے لیا، بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہر 100, 200, 400 والے سوٹ میں بھی وہی پرنٹ ہے. کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے لو میں کیوں لوں اتنا مہنگا، میں پھر لینا تو وہی لے لوں اگر آپ صرف پرنٹ لے کے کرنا چاہ رہے تھے. اسی طرح سے جب برانڈیڈ چیزوں کی بجائے کاپیڈ عمل آنے لگتے ہیں نا مارکیٹ میں تو لوگ برانڈیڈ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، ان کو تو ہم کر نہیں سکتے، اور نہ سیکھتے ہیں، صحیح لفظ نہیں ادا کر سکتے. دعائیں بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں بالکل درست طریقے سے نہیں پڑھتے. سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں پڑھنے والوں کو تو میرا حال اس کے بعد کوئی اور وقت ہی نہیں ملتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دعا کے اندر یہ چیز ایک اور بھی جو دیکھی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی دعا پڑھی بھی جاتی ہے اس کے اندر بھی اضافے کر دیے جاتے ہیں. مثلا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن پاک میں اتنی ہے. ہمارے کلچر میں عموماً اس کے آگے لفظ بڑھائے جاتے ہیں، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان. اسے لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز پیور نہیں کھاتے نا، جیسے فوڈ پہ بھی ہم مرچ مسالہ ڈالتے ہیں. تو دعائیں بھی ہمیں تھوڑی سی بڑھا کے پڑھنی ہوتی، اس کی بھی اجازت ہے. ایک صحابی نے ایک موقع پر صرف رسول کی جگہ نبی کا لفظ یا نبی کی جگہ رسول کا لفظ بول دیا تھا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا. اور سورہ حجرات کی آیت، پہلی آیت میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو لہٰذا یہاں تک ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اس پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے. بعض دعائیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، یقین کریں کہ اس کے اوپر اس کو پڑھنے سے اتنا بڑا اثر ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر بھی نہیں پڑھتے. بس آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ ہی وبی ہمدی ہی، کچھ مشکل ہے؟ سبحان اللہ ہی وبی ہمدی ہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ 100 بار یہ جملہ جو پڑھتا ہے یا یہ دعا مانگتا ہے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. مشکل ہے؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو قرآن سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ پڑھتے ہیں؟ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آتا ہے. اور سمندر کے جھاگ، میں کہتی ہوں کہ ہمیں اتنے ڈالرز پہ دکھائے، اتنے کرونز دکھائے تو ہم ایڑیوں کے بل چلیں، اور پڑھنا کیسے؟ ایسے سبحان اللہ وبی ہمدی، سبحان اللہ وبی. اب آ رہے ہیں نا راستے میں، اب دیکھیں بس میں، گاڑی میں، ایون ڈرائیو کر رہے ہیں، نظر جہاں پڑے سبحان اللہ وبحمدہ نہیں گن پا رہے, شعور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں 100 دفعہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اتنی اللہ کے نبی کی دعاؤں میں, جس کو آپ کہہ سکتے تاثیر ہے یا خزانے, کہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں کہ 7 دفعہ صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, سورۃ توبہ کی آخری آیتیں بھی یہ, صرف 7 دفعہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا تو دنیا, آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ تین دنیا دونوں کے اس پہ غم دور کر دیتا ہے. صحیح ابو داؤد کی روایت ہے, اور میں کہتی ہوں کہ میں اس کی دلیل دیتی ہوں, میں نے جب سے یہ شعوری طور پہ دعا مانگنی شروع کی ایسے لگتا ہے کہ دل میں غم آتے ہی ہے, جو پھر ہے ہو رہا ہے تو پھر ہو رہا ہے, اب کیا کریں, بدل تو نہیں سکتے, دعا کر دیتے ہیں, خواہش تو ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیے کہ خوبصورت حشر کی آخری 3 آیتیں وہ اللہ الذی لا الہ سے لے کے آخر تک, اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ, اور اس کے بعد یہ 3 دعائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صبح پڑھے گا شام تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اگر وہ اس دن میں مر جائے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے, اور کوئی شام کو کرے گا تو رات کو, رات میں بھی یہ معاملہ ہے, یہ ترمذی کی روایت ہے دارمی کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بھولی ہوئی ہیں. جو لوگ دن میں پوری کتاب بھی پڑھتے ہیں دعاؤں کی, اب ان سے بھی پوچھئے تو اکثر ویسی چیزیں نہیں پڑھتے. ہمارا دین سادہ ہے, فرائض کے پابند رہیں, حرام کے قریب نہ جائیں, معاملات اچھے رکھیے, اس کے بعد اس قسم کے ہلکے ہلکے وظائف جو اللہ کے نبی سے موجود ہیں ان کو کرتے رہیے, انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا. نہ تو آپ بے سوچے سمجھے ان ساری چیزوں کو غلط کہیں کہ یہ بھی ضعیف ہے, یہ بھی خراب ہے, اس کا مات یہ ایسا ہے, بدعت ہے, یہ ہے, تحقیق کر لیجئے, جس چیز کی چیز صحیح مل جاتی اس کو لے لو. بعض لوگوں نے ایک ہی معیار رکھا ہوتا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا, ہم نے تو کبھی نہیں سنا, تو ہم نے کیا سنا, ریسرچ کر لیں کہ بھئی جیسے کبھی کوئی نئی چیز میرے سامنے آئے لوگ پوچھیں تو ہم کہتے ہیں میں نے تو نہیں پڑھی, میرا علم تو اتنا نہیں ہے, آپ جا کے چیک کر لیں, اگر آپ کو اس کی کوئی حدیث کو اس کی دلیل ملتی ہے تو لے لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دعاؤں کو واقعی ہمارے دل کی آواز بنا دے, دل کی پکار بن جائے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے. قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ سے پھر باقی اعمال کی بھی قبولیت کی دعا کریں گے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد اب باقاعدہ آپ کو شروع کریں گے, اور کچھ چیزیں جو ہم نے یہاں کی ہیں اس کے دلائل ہمیں احادیث کے ساتھ ملیں گے. اس دعا کے ساتھ دعا آپ اپنی آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں کہ بلم اقوم بدعائک ربی شقیہ, کہ میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نہ مراد ہوا. یہ ایمان ہونا چاہیے بندے کا, سورۃ مریم کے آیت 4 میں یہی پیغام دیا گیا. تو جس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
تو آپ کا دل چاہے آپ مانگ لیں, اللہ ہی سے مانگے, اور اگر شرک ہے پھر تو بالکل نہ مانگے, لیکن اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظ ہم بولیں گے تو اس کا اجر بھی تو ملے گا نا, اور اس کے ساتھ چہرے خوبصورت ہوں گے, اور قرآن کی دعائیں پڑھیں گے تو قرآن کے ایک ایک لفظ کا اجر بھی ملے گا. وہ بھی ایسی قبرستان میں جانے کا درود دیکھ لیں کون سے, اگر تو وہ وہی دعا ہے جو قبروں کی زیارت کی ہے, السلام علیکم یا اہل دیار, تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنی, مجھے نہیں پتا اگر اس کا حوالہ ہے نہیں ہے, اور بعض کتابوں کے نیچے آپ دیکھیں گے نا خزائن العرفان, کسی میں کچھ حدیث کی نہیں وہ کتابیں ہوتی, ایسی جیسے ہم کوئی بھی کتاب منہاج المسلم ہے اس کا نام لکھ دیں. عام لوگ کہتے ہیں دیکھیں حوالہ تو لکھا ہوا, تو کسی علم والے کو دکھا لیں. جی جی, یہ پوچھ رہی ہیں کہ عہد نامہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے بعد جی کفن پہ لکھتے ہیں اور ساتھ رکھتے ہیں. میری تو کم از کم میرے جو ناقص رائے میں, میں نے تو آج تک کبھی بھی کسی بھی صحابی کے یا اللہ کے نبی کے عمل سے یہ چیز نہیں دیکھی. عہد نامہ تو دل میں, لا الہ الا اللہ, اس عہد کو تو زندگی میں نبھانا تھا, مرنے کے بعد نبھائیں گے تو کیا, وہ تو موقع ہی چلا گئی. ایسے ہی نا آپ یہاں آ رہے ہیں تو اپنے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, تو آپ آ کے نبھا رہے ہیں نا اپنی کمٹمنٹ. خدا نہ ہنسا آپ کہیں کہ ہم جب مریں گے تو ہم ادھر آنے کی کمٹمنٹ کو پھر اس کاغذ کو رجسٹریشن فارم کو ساتھ رکھ دیں قبر میں. جی درود لکھی کہہ رہی ہیں, تو دیکھیں لفظ لکھی کیا ہے, کس کو کہتے ہیں, پنجابی کا لفظ ہے نا. آپ سوچیں کہ جن کو پنجابی نہیں آتی وہ کیسے پڑھیں گے یہ. اور عربی سے اصل اس کی نکلی نا. جی یہ سوال ان کا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی اتنی بڑی جرت کر دے کہ ہوں لیکن ہوں نہ وہ بخاری اور مسلم کی لیکن کوئی خود ہی سے لکھ دے. تو دیکھیے کہ اگر اصولاً پوچھیں تو جو لکھے اس کو حدیث کا نمبر دکھنا چاہیے. اگر کوئی مثال ہے کہ بخاری کا نام دکھتا ہے آپ کے لیے بہت آسان ہے, صحیح بخاری کا کتاب و دعوات نکالیں جس میں ساری دعائیں چیک کر لیں. مسلسل چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں حدیث کی کتابوں میں, جو دعائیں وہ کوئی پوری پوری کوئی 800 صفوں کی نہیں ہے, بہت تھوڑی. صحیح بخاری کا کافی لمبا ہے لیکن آپ کہیں گے وہ ملتی کہاں سے, وہ ہوتی کیسی, ہم نے تو آج تک بخاری نہیں دیکھی. آپ بتائیں ہم میں سے کس کس نے پوری صحیح بخاری شریف دیکھی ہے, اس کا نام آتا ہے پوری. تو یہ تو حال ہے نا پھر. تو آپ خود آپ یقین کریں کہ یہ قرآن سے آپ نہ جڑے ہوتے تو شاید آپ کے پاس قرآن کے اتنے سپاروں کا یا تفسیر کا بھی کوئی مواد نہ ہوتا. اس کے علاوہ وظیفوں کی دعائیں سب سے زیادہ ہیں. میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے جو کام کرتے ہیں کہتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں جو وظیفوں والی بکتی ہیں لوگ وہ مانگتے ہیں. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گاڑی میں لٹکانے ہیں اللہ وہ دے دیں دعاؤں کا, وہ پنسورا دے دے, وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں نا جس سے رکھنے سے برکت ہوتی ہے, کوئی نقش بنے میں کوئی لائک ہے کیا ہوتے ہیں جو حروف مقطعات کے نقش بنے ہوتے ہیں, لوگ اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں, آسان لگتی ہیں. جی اور کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک. جی آپ. ہاں جی فجر کے بعد انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین, صحیح حدیث سے یہ چیز نہیں ملتی. آپ کی عادت ہے آپ پڑھیں, کسی کو نہ کہیں. آپ کا میرا مجھے سورہ قاف اچھی لگتی ہے, مثال ہے سورہ قاف میں پڑھتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہے, مثال دے رہی ہوں, میں نہیں کہہ رہی کہ میں پڑھتی ہوں. اگر میں یہ پڑھتی ہوں, میں سورہ فاتر پڑھتی ہوں, میں سورہ محمد, میرا دل جا رہا ہے لیکن مجھے بھی اس کو اپنے لیے یہ نہیں فوکس ہو جہاں اللہ کے نبی نے روکا. اللہ کے نبی سورہ سجدہ پڑھتے تھے, ہم نے بھی پڑھنی ہے رات کو سوتے ہوئے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ میں روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ لوں. آپ پڑھتے ہیں آپ کی مرضی ہے. سورہ واقعہ کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں ہماری, یہ بھی آپ سیزن میں رکھیں کہ آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ ہے ہمارے دین میں کہ قرآن کی صورتوں کے فضائل بنا کے پیش کرنا, اللہ کے ناموں کے فضائل بنا کے پیش کرنا بڑی جرت ہے. میں تو اس میں ایک ہی لفظ بولتی ہوں, بڑی جرت کی بات ہے جو اللہ کے نبی کے ایک ایک نام کے وظیفے پوری پوری کتابوں میں چھاپتے ہیں, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی حوالہ نہیں, بزرگوں سے منقول ہے. یقین کریں میں سچ کہوں, ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں, یعنی بھائی سے مراد کے مسلمان بھائی جو خود کو تبلیغی جماعت کہلاتے ہیں, میں سوچتی ہوں کہ ان کا منہج اور جو ان کا طریق جو ان کی تڑپ ہے نا وہ ایک سچے مومن کی ہونی چاہیے. قرآن پڑھنے کے بعد یہی تڑپ اکھڑائی جاتی ہے, لیکن دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ وہاں تعلیم سے پہلے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. تعلیم دینے پہ زور نہیں ہے, یعنی تعلیم سے علم جو سورسز سے لے کے, اور اس میں عموماً اس طرح کی فضائل اور روایات کی کتاب پڑھائی جاتی ہیں کچھ, جس کی وجہ سے لوگ آگے جاتے ہیں. یہ خدا میں ان کی محبت میں یہ بات کر رہی ہوں اسی لیے میں نے نام لیا. مگر صرف اگر آپ ایک شارٹ سا کورس کر کے قرآن اور سنت کا تھوڑا بیسکس کا نالج لے کے جائیں, ساری زندگی آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیں تو بھی تھوڑی ہے. ہمارا تو مقصد ہی تبلیغ ہے زندگی کا, لیکن آپ نے خود علم نہیں حاصل کیا. صرف ایک جملہ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ جب کوئی قرآن آپ کے سامنے پڑھتا ہے آپ کو سمجھ آتا ہے؟ آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتا ہے؟ تراویح میں پڑھتے ہیں آتا ہے؟ نہیں آتا تو پھر ساری چیزیں بند کریں. ابھی آپ خود سیکھیں, خدا ناسا کسی کو غلط ہی نہ بات بتا دے. اتنی مضبوط چیز ہے یہ کہ پہلے اپنا علم حاصل کرے. قرآن سیکھ لیا انشاءاللہ خالی لفظوں کو نہیں, پھر اس میں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ عام لوگوں کے پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے, غلطی ہو جائے گی, علماء سے پوچھیں. تو جو چیز آپ پیش کریں کسی کو اس کی پھر دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو, اگر ہمارا کوئی کمی ہے کچھ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ہم بھی کوئی زیادہ شدت نہ برتیں کہ لوگوں کو ہر وقت یہ کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط. جی آپ.
لیکن صبح میرے گھر کی بات ہے کہ ہم صبح صبح اٹھے تو گھر میں نا بڑا شور تھا کہ آج کوئی آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں. اسے بھی پریشان سارے کہ یہ پیر صاحب کیا ہوتا ہے جو نا. تو پہلے بھی گاؤں میں مطلب وہ آئے ہوئے تھے, گاؤں میں بڑے اعلان ہو رہے تھے کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہمارے گھر آنا تھا تھوڑا ہیئر کرنے کے لیے, پورا دن اس بات کرتے ہیں کہ آ رہے ہیں. تو لیڈر بھی مجھے پریشان کرتی ہے کیا آج یہاں پہ اتنا اسپیشل ہے, اتنا کیا ہو رہا ہے نا, کہ یہاں پہ بیٹا کسی نے آنا ذرا دیکھے کیا ہوتا ہے نا. تو کوئی بحث کا زبر بھی لائن کے بعد ہوں گا نماز کے بعد آنا, تو اچانک سے ہمارا وہ بڑا سا گیٹ ایک دم کھلتا ہے, تو وہاں پہ نا گارڈ کے آ گئے نا پہلے, میں نے اتنی سی وہ جان پکڑی اور وہاں پہ نہ پوری لائن میں کھڑے ہوگی, تو اس راستے میں تو انہوں نے گزرا تھا, ہر ایک گھر کی بات ہے. تو جب بچے ہیں نا بات کھیلے تھے تو ایک دم دوڑتے ہوئے اندر آ گئے, اور پولیس مطلب کو ڈر کے نہیں کیا ہو گیا نا, تو جس طریقے سے میں مجھے گھبرا گئی کہ ہوا کیا نا.
ان کے اپنے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو لوگ تھے گن مین پیر صاحب کے ساتھ اچھا
کے ساتھ اسی دے دی اللہ اللہ یا کچھ اس طرح کے نعرے لگے تھے, تو آیا رافی دینا ہماری گاؤں پہ بیٹھے اور سیٹنگ نمبر ہے وہاں پہ چلے گئے. تو کافی سارے لوگ جو مطلب گاؤں کے ان ساتھ پورا گاؤں کے نا بال کھڑا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ پیر صاحب آیا ہوا ہے, ان کی زیارت کے لیے کیا ہے. تو اب جو بھی اندر آتا تھا سیکورٹی والے چیک کر کے ان کو اندر آنے دے رہے تھے, زیادہ پھر اجازت بھی نہیں تھی. تو آئے پھر پانچ میں بیٹھے تو دعائیں ہے کی, ان کی مطلب جو ان کا تھا کہ انہوں نے دعائیں ہے کی, اور کہتے ہیں جی اپنے سارے کہتے ہیں بچوں کو اپنے گھر کے بچے کے آئے ہوئے ان کو لے کے جاؤ جا کے دعا کر. میں کہ میں نے تو بچے کے اپنے بہن سے دعا کرا کے لیے اب سائڈ پہ بیٹھے ہیں نا. تو تقریباً پانچ منٹ تھے تو اس کے بعد ہے نا وہ چیز سب اٹھے اور دعائیں ہے کی کر دیے. تو اب سارے پرشادوں میں انہوں نے ویڈیو بھی بنائی, تو جو ہوا نا اس ٹائم پہ کہ وہاں پہ سارے گارڈ تھے کہ کچھ وہاں پہ وہ بائک کس کے جاتے تھے, لیکن میں نے دکھانے کے لیے کہا کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ.
تو عورتیں بھی تھیں وہاں پیر صاحب بھی تھے,
لیکن باہر جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے لانگ مطلب لانگ پہ وہاں سے وہ گزر بھی گئے تھے, وہاں پہ فیکٹری کھڑے ہوئے اور میری سسمائے انہوں نے ان کو دبا بھی چاہیے نا.
نہیں تو پیر صاحب نے عورتوں سے پردہ یا عورتوں نے ان سے پردہ نہیں کیا. پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے لوگ عورتیں بھی مر چوم رہے تھے. پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟
گھر والوں کے ادارے اتنا وہاں پہ مطلب بہت عام ہے کہ وہ آتے ہوتے سال میں گھر سے ملا کا پہلے
شوق
نہیں کہ بچوں کی ہماری کہ میں سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا. اور جب وہ کہتے ہیں بچوں کو لے کے ان کو دعا کریں تمہارے میں کہ نہیں, میں نے
کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی دعا ہے یہ کیا طریقہ ہے, میں کہتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں یہ بھی بڑا عام ہے جی دعا کرا دیں کسی کے گھر گئے جی ہم نے تو آپ کو اس لیے کھلایا کہ دعا کریں آپ ہمارے گھر آئے ہیں برکت کر کے دیں, خود ہی دیں دعا. میں میزبان کو دعا دینی چاہیے, حدیث ہے جس کو کھانا کھلائے اس کو دعا دیں, جو پانی پلائے اس کو دعا دیں, جو کپڑا پہنا اس کو دعا دیں. لیکن دعا لینا یا کرانا اور ایک کلچر بنانا, بعض لوگ یقین کرے صرف اس لیے چند دینداروں سے رابطے رکھتے ہیں کہ مشکل وقتوں میں ان سے بلا کے دعا کرا لیں, یہ بھی اسلام یہ بھی شرم ثابت نہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہالت ہے نا آپ کو تو پھر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو تو میسج آپ نے کنوے کیا نہیں کیا, ڈر گئی ہیں کہ میرا سسرال ہے اور میرے سے کچھ ناراض نہ ہو جائیں, یہ اب آپ کے اپنے معاملے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وما علینا الا البلاغ, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہے. جی آپ
میاں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوتا ہے کہ اب جو پیر وہاں مطلب جو کوئی بھی آتا ہے نا وہ میلاد کے مہینہ چل رہا تھا وہ دن میں چھ تو میلاد ہو رہا تھا وہاں پہ, لیکن ہم نہیں گئے, مجھے پتا چل رہا تھا کہ میلاد کا صدا آ گیا کتنا جانے کا. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ بیلیں بھی کرتی ہیں, پہلے شادی میں پتا ہے وہ پیسے بات کے دیتے ہیں وہ جو گانے گانے
بیل جو دیتے ہیں
وہ بیلیں جو ہے نا ان پہ ہی جاتی ہیں
پیروں پہ
تیروں پہ وہ
آتی ہیں پیروں نہیں وہ آتی ہیں آتی ہیں نا اس
سے
وہ
جا کے لوگ مسجد نماز پڑھنے گئے تو وہاں پہ وہ جو بلائے جاتے ہیں نا بڑے بڑے امام یا کچھ امام ہی جو
اسکولوں
ان کو جو ہے لینے دی جاتی
ہیں. پھر وہ کون لیتا ہے پیسے؟
بزنس بنا ہوا ہے اس طرح کا جانا ہم نے شاپ لگا کے میلے تو پہلے مطلب شادی ہی ہوتی ہے اب جو ہے اس طرح پہ ہونا شروع ہوتی ہے.
جی اصل میں آپ نے اب نوٹ کیا نا پہلے آپ کو بھی نہیں برا لگتا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو ہبتالے, جہنم بڑی سخت ہے اور جہالت تو سب سے بڑی ایک لعنت ہے نا کہ جو انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق کرے. جی آپ کے
مطلب تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ مطلب شروع میں بڑے جو ہے نا جس مسئلے کو چل رہے ہیں وہ بڑا ترک کرتے ہیں, اسی طرح میری خاص تھی وہ نازرداری تھی میرے تو ایک بچی ان کی چھوٹی بہت ہوگی میرے ساتھ میں تھی وہ ہر جو روز نا دودھ دیتی تھی تو سب نے ایک دم دیکھا تھا پوچھتے رہے کہ دودھ تو دیتی ہوں کہتے ہیں کہ وہ بچی کے لیے تو کہتے ہیں اچھا پھر بیٹھا آگے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کتنے دن دینا ہے کہتے 40 دن کہتے 40 دن تو آپ دے دوں گی تو اس کے بعد پھر وہ کہاں سے کھائے گی. پھر ان کو سمجھایا کہ یہ تو شریف نہیں ہو رزق تو اللہ کے پاس ہے,
کوئی بندہ مرتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو. جی جی بس وہی بات ہے نا کہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, کوئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس لوگوں کو علم کا شوق آ جائے. جی ہر جمعرات کو بھی کھانا دیتے ہیں. جی آپ
پہلے میری کزن نے مجھے بتایا تھی کہ ہمارے اپنے رشتے دار میں پہلے ایسے کرتے تھے کہ ان کے گاؤں کے پاس سے میں کون تھا تو وہ ان کے بیسٹ قسم کی کھیر بنا کے وہاں جا کے گراتے تھے. تو میں اس ٹیج سے مجھے وہ دل میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو اتنی محنت کی
کھیر کنویں میں ڈالتے ہیں, کھیر وہ کون کھاتا ہے؟
وہ خضر, پتہ نہیں نام
خضر سر. جی آپ
بالکل بچی والدہ سے پوچھ رہی ہوں کہ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں صبح شام کی دعاؤں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص شروع کے دن میں سورہ یاسین پڑھے اس کی سب حجتیں پوری ہو جائیں گی.
حاجتیں
دلیل میں اذان اور مرسل لکھا ہے تو ایکسپلین کر دیں.
دلیل میں کیا لکھے؟
اذان اور مرسل.
حدیث کا صحیح شاہ سے نام نہیں آپ پڑھیں. دیکھیے پیارے رسول کے پیارے دعائیں کتاب بہت اچھی کتاب ہے. جب تک حسن المسلم نہیں تھی تو اکثر ہم لوگوں نے بھی بہت کی ہے, بہت ابھی بھی اچھی بہت پیاری کتاب ہے, سادی سی دعائیں ہیں لیکن اس میں کچھ روایتیں ایسی ہیں, مثلا اس میں ایک دعائیں حاجت کے نام پہ بھی ہے. تو بہرحال یہ چیز اگر کرن یہاں آئیں تو لے آئیں ساتھ بک, اس کا یہ حوالہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ روایت تو بہت عام ہے نا, جو لوگ سورہ یاسین کو دن کے آخری صبح میں پڑھتے ہیں, یہ تو ہمارے کلچر میں بھی بہت عام ہے. لیکن جو اس کی تخریج ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث روایت ضعیف ہے. واللہ عالم, آپ اس کو جو چیز علم سے ثابت ہوتی ہے اس پہ اللہ نے زندگی دی. آپ کو پڑھانے کو میرا دل بہت ہے, اگر آپ کے اگلے جو ایڈوانس کورس ہے اس میں ہم پڑھ سکے تو ہم احادیث صحیح اور ضعیفہ بک پڑھیں گے جو ناصر الدین البانی کی ہے, جنہوں نے یعنی حدیثوں کی تخریج کو یعنی ضعیف اور دوسری حدیث کو الگ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ پیارے رسول کی پیارے دعائیں لے آئی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی صحیح. صفحہ نمبر کون سا پوچھیے ان سے؟ پیج نمبر پہ جی مل گئی ہے یہ. سوری ایک منٹ, یہ بات پوری ہو لے پہلے. جی یہ مشکات کی کتاب فضائل القرآن فصل تیسری میں لکھا ہوا سورہ یاسین پڑھے اس کی سب حاجتیں پوری ہوں گی. اس کا سند دیکھی جا سکتی ہے لیکن یہ حدیث یہ مجھے پتا ہے کہ اب مطلب اس کے اندر جو تخریج آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, لیکن جیسے بہت ساری چیزیں جیسے ابھی صدف نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی کتاب کے اندر خود ہی بخاری مسلم لکھ دے ہم نہیں جانتے, تو کچھ اس طرح کا پچھلا دور گزرا ہے کہ جس میں ایسی جرتیں ہوئیں یا ضعیف اور دوسری کا فرق رکھے بغیر حدیثیں بیان کی گئی ہیں. تو اگر کوئی بندہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے گا, اس کو تو گناہ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث, اس نے تو اپنے سند دیکھ کے پڑھا نا. لیکن اگر اب پتہ چل گیا, سب سے مشکل یہ لگتا ہے یقین کریں عبادات میں سب سے مشکل یہ لگتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے جب کوئی چیز کہ یہ جو شروع سے بڑھ رہے تھے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا. میں آپ کو بھی مثال اپنی ذاتی دیتی ہوں, یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں بہت پیاری دعاؤں کی کتاب اور سب کچھ اس میں تھا, اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں وہ نہیں ہیں جو پہلے ہم پڑھتے تھے. اس میں آپ دیکھیے تسبیح تراوی نماز کے بیچ میں جو دعائیں ہیں صحیح روایت نہیں ہے. پھر اس میں نے جو اپنا عمل بتاتی ہوں کہ جو میرے پاس بک تھی کبھی وقت میں بہت میرے پاس ہوتی تھی, اب میں نے کبھی ضرورت نہیں محسوس کی اس کی, کہ جس میں دعا ہے اللہ جس میں جس کو دعائیں حاجت کہتے ہیں, یا حزیم یا حلیم و کریم, کچھ یاد ہے آپ کو دعائیں حاجت کے نام پہ لوگ بہت پڑھتے ہیں دعائیں حاجات کے نام پہ, اس کے کارڈ بھی ملتے ہیں, وہ صحیح روایت ہے. تو میں نے اس کے بعد چھوڑ دی, حالانکہ شروع میں مجھے چھوڑنا بہت مشکل لگا کیونکہ شروع سے عادت ہوتی ہے تو بندے کو وہ لفظوں کے ساتھ بھی ایک پیار ہو چکا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ایسی چیزوں پہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ سوچ بچار ہونی چاہیے. اور جو کوئی بھول چوک میں کرتے ہیں, میں نے شروع میں عرض کر دی یہ بات کہ اگر شرک نہیں ہے اور آپ صرف اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کی اپنی دعا اپنی زبان کی باتیں, وہ اور بات ہے. اس میں یہ میری اپنی جو میری استاد تھی ان کی زبان سے اتنی پیاری مجھے یہ لگتی تھی, میں نے شروع سے ان سے یاد کی تھی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتی. ایک وقت یہ مجھے زبانی یاد تھی, ابھی بھی پڑھوں گی تو شاید آ جائے گی, لیکن اب اس کی روایت میں نے خود پڑھ لی ہے کہ یہ صحیح روایت نہیں ہے تو چھوڑ دی. دو رکعت پڑھ کے کرنا, اب دیکھیں اس میں کوئی برے لفظ نہیں ہے, اب اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو ایسے ہی جیسے اردو میں دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ میرے اوپر کوئی گناہ نہ چھوڑ، میرے سارے گناہ معاف کر دے، ہر نیکی اپنے لفظوں میں پڑھ لے، کوئی گناہ نہیں ہے پڑھنے کا خدا نہ خواستہ، لیکن کسی کے ساتھ کوئی خاص چیز لگا کے پڑھنا کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کے لیے پھر آپ کیا صحیح روایت ہونی چاہیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو 40 دن تک کہتے ہیں کہ اس کی روح آتی ہے اور اس کا کھانا پکوا کے کس کو دیتے ہیں، تو اس کی روح کو پھر کیوں نہیں کھلاتے؟ وہ تو نہیں، قرآن میں ایسا بالکل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے نے مرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی فرشتے حیرت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا تو رزق ختم ہو گیا، ابھی بھی یہ زندہ ہے. ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. کوئی کہتا ہے اس کا پینا ختم ہو گیا، ابھی بھی یہ زندہ ہے، اور اتنے میں ملک الموت آ کے اس کی جان لے لیتے ہیں نا. تو یہ تو باطل عقیدہ کہ مرنے کے بعد روح 40 دن، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ روح پھرتی ہے اور بھٹکتی ہے اور اس کے جب تک ہم نام کا کچھ کھانا نہیں، اور یہ بھی سچی بات ہے، کھاتے پھر وہی ہیں جو ایسے کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں. روح نے کہاں کھانا ہے، وہ تو چلی گئی. گھر والوں سے پوچھیں باقی کام کرتی ہے ہمارے وہ روح آ کر. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ دیکھ لیں خود ہی کہ 3 دن کے بعد تو حضرت اللہ کے نبی کی بیویوں نے خود خوشبو یا رنگ منگا کے اپنے چہرے پہ لگایا اور کہا کہ ہمیں حاجت نہیں ہے اس چیز کی، لیکن اللہ کے نبی سے سن چکے ہیں کہ جو کوئی مر جائے 3 دن کے بعد اپنے سوگ کو ختم کرے. ام حبیبہ نے اپنے باپ کی ڈیتھ پہ، یعنی اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، پھر ابو سفیان کی جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے خوشبو منگا کے 3rd دن لگائی اور پھر خود کہا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، شوہر پہلے فوت ہو چکے ہیں، باپ بھی فوت ہو چکے ہیں. اس طرح زینت بنت جاہش، ان کا بھی سیم یہی عمل ملتا ہے جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا، لیکن صرف یہ سوچتے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جس عورت کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ 3 دن کے بعد سوگ ختم کر دے، تو میں اپنے سوگ کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں 3rd دن. دیٹس اٹ. دل میں غم تو ساری زندگی رہے گا اگر کسی کو اس سے محبت ہے یا اس کو پیار ہے، تو ہم تو بندے ہوئے ہیں، باقی جس کا جو دل چاہے وہ کرے. جی آپ جی یہ سوال کر رہی ہیں کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے کسی کے، یا عموماً لوگ رشتوں کے لیے بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی دعا ہے یا کوئی بتائیں ہم پڑھیں، اور وہ شخص نماز کا بھی پابند نہیں ہے، تو کیا پھر اس کا فائدہ ہے؟ پہلی بات دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو تکلف میں نہ ڈالے، اس کو تو خوب مزے کرنے چاہیے. میں تو کہتی ہوں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ موج کریں، مستی کریں، عیش کریں، اللہ نہ کرے کہ وہ چیز ان کو اور ہی نہ دور لے جائے. لیکن نماز نہ پڑھ کے تو بندہ اپنے آپ کو بالکل دین سے ہی باہر کر لیتا ہے نا. پھر اس کے بعد اگر ایون نمازی بھی کوئی ہے لیکن کوئی بھی بات ہے، حضرت زکریا نے دعا مانگی، ربی حبلی، ربی کیا ہے، ربی حبلی، سورۃ آل عمران میں بھی اور ولمکم بھی دعائے کا ربی شقیہ، سورۃ مریم میں بھی ہے. پڑھ لیں، خود ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اولاد کی دعا ہے، کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ پڑھیں، لیکن کوئی وظیفہ، کوئی وقت، کتنے دن، یہ اس کے بارے میں خاموشی ہے. آپ کو اگر اولاد کی مطلب ہدایت چاہیے پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ضرور پڑھیں. تو جو چیز موجود ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک پورے پروٹوکول سے سجا کے اتنی دفعہ اس وقت پڑھنا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پہلا باب شروع کریں گے، فضل الدعائی، دعا کی فضیلت. فضیلت لفظ سے ہی فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پہ دعا کا موضوع ایک بڑا عوامی موضوع ہے، تو لہذا اگر اس پورے ٹاپک میں آپ کو جتنی بھی چیزیں ملیں آپ بعد میں اپنے اسی بک کے اوپر ایک انفو پیپر لگا کے یا اپنے پاس نوٹ بک میں 1, 2, 3 کر کے وہ ساری چیزیں جمع کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک سٹریچ میں خلاصے کے طور پہ نظر آ جائے گا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلا مسئلہ ہے دعا عبادت ہے. اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں دعا کی اہمیت کئی گنا بڑھ جانی چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ مجھے تو کچھ چاہیے نہیں اس لیے میں اب نہ مانگوں، آج کل تو سب چیزیں ٹھیک ہیں، نہ مانگوں تو کیا سمجھ آئے گی کہ نہیں، عبادت کی تو ہر وقت ضرورت ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے نہ بھی ہو تو بھی دعا کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو اجر ملے گا. جس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کاپی، کوئی پینسل، کوئی بات یاد نہیں آتی، ایک چیز تو ہم اس وقت بھی کر سکتے ہیں نا، دعا مانگ لیں. عربی کی نہیں آتی، قرآن کی نہیں آتی، سنت کی نہیں آتی، اپنے دل کی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے. یہ جملے بولنے مشکل ہیں. ہم جس وقت فون پہ ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں نا، اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو وقت بچائیے آپ سب، یقین کریں کہ ہم بہت کیلو کال کرتے ہیں اور اسی سے ہم گناہگار ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن یعنی بعض دفعہ ایک جملہ منہ سے ایسا نکال لیتا ہے کہ جو اس کے لیے وبال ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ایک جملہ انسان کی خیر کا سبب ہوتا ہے. تو ایک ایسی ہینڈی قسم کی اللہ تعالیٰ نے عبادت ہمیں دے دی دعا کی صورت میں. ان نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اسے احمد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنا انسان کے اپنے ہی نفع کا ہے اور اپنے نام اعمال کو بھاری کرنا ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والا عمل ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. سوچیے ذرا, ہر جملے کو نا دہرایا کرے ذہن میں, اچھا دعا سے زیادہ کوئی عمل نہیں ایسا عظمت والا, کیوں بلا دن میں آتا ہے, کیوں قرآن آیتیں تو اس سے بھی افضل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس سے بھی افضل ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ دعا جو بندے کے دل سے نکلتی ہے نا, وہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ کنیکشن ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ, جو کنیکشن ہے نا وہ دعا کا ہے. تو جب ہم دعا مانگ لیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم ایک قسم کی قربت کو محسوس کرتے ہیں. قرآن ہمارے لیے اہم ہے لیکن اللہ کا تو اپنا کلام ہے. یہاں لفظ نوٹ کیجئے گا, اللہ ہی ہماری نظر میں سب سے اعلیٰ چیز قرآن ہوگی, ہماری نظر میں سب سے اچھی چیز حدیث بھی ہوگی, لیکن اللہ کو بندے کے دل سے نکلنے والی دعا بڑی پیاری لگتی ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. عن سلمان الفارسی ہی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی, اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. سوچئے کتنا بڑا گر ہے انسان کے پاس اپنی تقدیروں کو بدلنے کا, اور وہ کیا ہے کہ دعا کر لے اور نیکیاں کرتے جائیں تو اضافے ہوں گے کس میں, عمر میں. کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ مجھے لمبی عمر ملے. نیکیاں عمر کو بڑھاتا ہے, کیسے؟ بہت ساری اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یہاں ویسے تو موضوع دعا کا ہے لیکن فائدے کی خاطر بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی عمر کیسے بڑھتی ہے. پہلے تقدیر کا دعا کا اس لیے میں نے نہیں چھیڑا کہ یہ ہم انٹروڈکٹری ٹاپکس میں کر چکے ہیں دعا اور تقدیر کا موضوع, لیکن عمر میں نیکی کے اضافہ ہونا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا نا, جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں, وہ ہماری فطرت کے بڑے قریب ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں نا تو ہماری فطرت خوش رہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہ مائک ہے نا, تو اس کو جب صحیح سیٹنگز پہ رکھ کے ایک خاص طریقے سے انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ زیادہ اچھا کام کرے گا نا. اور اگر روز اس کو ہلائیں جلائیں, اس کی پلگ نکالیں ڈالیں تو غلط استعمال کیا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی. بس یہی ہے. جب ہم انسان جب اپنے اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہینڈل وتھ کیئر کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، دیر تک چلتے ہیں. اس کے وقت ہر گناہ ہمارے جسم کی یا تو عمر کم کرتا ہے یا ایکسیلنسی کو کم کرتا ہے. مثلا آنکھیں، اللہ نے آنکھیں دی، اگر آپ ان آنکھوں کو ہر وقت ایسی سکرینز کے ساتھ رکھتے ہیں، ہر وقت ان کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، آنکھوں پہ اثر آئے گا. ہم آنکھوں کو غلط چیزیں دکھاتے ہیں، آنکھوں کی فطرت مسخ ہوگی اور آہستہ آہستہ نظر کمزور ہو جائے گی. ہر وقت کانوں میں شور 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 اور غلط چیزیں سناتے ہیں، کانوں کی جو سیٹنگ ہے وہ ہل جائے گی. تو نیکی کرنے والے کی زندگی میں اس لیے بھی اطمینان بہت ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بالکل ایزی چلا رہا ہے. آپ کہتے ہیں میری گاڑی تو کبھی نہیں گئی ورک شاپ پہ، بیٹے کی کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے بڑے سکون سے چلاتے ہوں گے، بیٹا رش ڈرائیونگ کرتا ہوگا. تو چیزوں کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنا ان شاء اللہ تعالی چیزوں کی میعاد کو بڑھا دیتا ہے. اگلا فائدہ دعا کا کہ دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لیے فائدہ مند ہے. کچھ تو ہو چکی ہے نا نازل، پتہ ہے ہمیں، ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہو چکے ہیں، ہم پہ کوئی دکھ آ چکے ہیں. چلے اس کے لیے تو کئی قسم کے ہم کام کر سکتے ہیں، کئی قسم کی ہم چیزیں حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہم پہ اتری نہیں وہ کس کو پتا ہے؟ مجھے آپ کو پتا ہے کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا. تو دعا ان دونوں کے لیے فائدہ دیتی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا. انداز کتنا پیارا ہے، عباد اللہ، کسی پہ بڑا پیارا ہے نا تو اس کو کہا کرے وہ عبداللہ، اللہ کے بندے، اور اللہ کی بندی بات سنو، بالکل وہ ایک دم جڑ جاتا ہے جا کے تعلق ایاک نعبد سے. اللہ تعالیٰ جسے اپنی
جزاک اللہ خیر، واسن جزا استاذہ جی، میرا سٹاپ کرنے کو تو نہیں تھا، دل ابھی کچھ رہتا تھا، لیکن ہماری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کتاب و دعا میں کیا سیکھا آپ نے؟ دعا میں شرک کے حوالے سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ پہلے تو کتنے کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہوئے. ہمیں بھی بہت شرک ہوتا ہے جی، کرونک اور مصنون دعائیں. ہم نے اب کوشش کرنی ہے، کیونکہ استاذہ جی والی بات نا کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں پڑھا ہے، میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو ہمارا علم اتنا زیادہ نہیں کہ ہم کسی اگر کوئی اتھینٹک بات کر رہا ہو تو اسے کیل کال کریں. کوشش کرنی کیا چاہیے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. اب کافی کنفیوژن کلیئر ہوئی ہے. دعا میں ایڈیشن نہیں کر سکتے جی، بالکل. جہاں بھی تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو، وہاں پھر اپنے دل میں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے بات کر لینا، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی چیز کو ہم سنت سمجھ کے اور یہ سوچ کے کہ ایسے دعا مانگوں گی تو زیادہ قبول ہوگی. جی دعا میں ایڈیشن نہیں کر سکتے، دلیل چاہیے. جب دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو ہمیں لے لینی چاہیے جی، اور دل سے نکالنے والی دعائیں، دل سے نکلنے والی دعائیں جی. اور کوشش کرنی ہے کہ ایسے کام بھی کریں جس کی وجہ سے ہمیں دوسرے دعائیں دیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام کر لیا جاتا ہے جو کسی کے لیے بہت آسانی کا باعث ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے آٹومیٹکلی دعائیں نکلتی ہیں. اور جیسا کہ مہمان گھر آتے ہیں, اچھا کھانا پکایا ہوتا ہے اور کسی کو کھانا پسند آتا ہے, وہ پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہے. یا ویسے بھی سنت ہے کہ جو جس کے گھر جائیں اور کھانا کھائیں تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا میں غلو نہیں کرنا, جی بالکل, اور ہر دعا کو سنت نہیں سمجھنا ہے, اور نہ ہی وہ ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ میں اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھوں گی, میں یہ سورت پڑھوں گی, اس کے بعد دعا کروں گی, میری دعا قبول ہوگی. جب تک کوئی چیز اتھینٹک نہ ہو, جیسے سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی ایک ہے جو صحیح نہیں ہے کہ اس میں اکثر اس میں وظائف کی بک میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سورہ واقعہ کو پڑھنے سے زندگی میں کبھی تنگی نہیں آتی, خوشحالی رہتی ہے, دل کی کشادگی ہوتی ہے. تو حالانکہ سورہ واقعہ کی جب آپ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر اس میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے, اور دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, اس طرح کے اس میں چیزیں ہیں. تو ہمیں پھر اس کو جب تک قرآن کو ہم سمجھتے نہیں اور اس میں فہم نہیں ہمارا بڑھتا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ کچھ دعائیں ایسی پڑھتے ہیں کہ نظر تیز ہو جائے گی, جس طرح استاذہ نے ذکر کیا دعا اولاد کے لیے لوگ دعائیں کہتے ہیں کہ کریں اور کون سا وظیفہ کریں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے اور ان کلمات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. جیسے کہ ہم نے ایک ابھی استاذہ جی نے تو الحمدللہ استاذہ جی والی بات کہ ہم بھی اپنے استادوں سے یہ دعائے حاجات کو سنا ہوا تھا اور اس کو پڑھتے تھے, لیکن لا علمی تھی. اب جب پڑھا پتا چلا کہ اس کی سند نہیں ہے تو یہ مستند نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم, اس کو دعا کو مانگ کے دعا مانگنی چاہیے. جی یہ بھی ہے دعا, پروٹیکٹ اس فرام پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹربلز. آگے ہم نے حدیث کے حوالے سے بھی دیکھا دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور آنے والی آفات سے اگر ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہوتی ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے. لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی جی, تو یعنی ان چیزوں کو ہمیں اب بہت اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے, خود تھوڑی سی خود کو بھی عادت ڈالنی ہے کہ جو بھی عمل کرنے لگے تو پہلے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی, اور سنت سے ثابت ہے کہ نہیں. کیونکہ جو چیز ہم ایسے کریں گے تو وہ پھر بدعات میں آ جائے گی. اور وہی بات کہ ہم پانچ وقت بھی نماز پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, اور اس کے باوجود قیامت کے دن خالی ہاتھ ہو تو اس سے پھر بچنے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا, حابطت اعمال ہم نہیں بننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور عمل کی توفیق دے اور ہم اس انفارمیشن کو اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی بتائیں. یہ ضرور کوشش کیجئے گا کہ اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ بتائیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ خیر, آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ہم اپنے اس ٹاپک کو ان شاء اللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں یا جیسے ہمیں ٹائم ملتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے. حدیث کے حوالے سے دعا پڑھ دیتی ہوں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.